أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورہ فاتحہ جو موجودہ ترتیب میں قرآن کی پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے پانچویں ہے. جامعیت کی وجہ سے متعدد اسامی رکھتی ہے، اور فاتحہ لأن کتاب اللہ یفتح بها فرشن و عرشن، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اسی سے آغاز ہے، اس لیے فاتحة الکتاب کہلاتی ہے. اور فاتحہ حقیقت میں فتح سے بھی ہے، کیونکہ اس دین کی صورت ہے جس کو اللہ نے تمام ادیان پر فتح نصیب فرمایا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا. فاتحہ لکل خیر و سعادہ، ہر خیر اور سعادت کی ابتدا میں فاتحہ ہے. علی تحقیق سات آیات ہیں اور دو رکعتوں میں وجوباً پڑھا جاتا ہے، حقیقتاً یا حکماً کل ماموم خلف الامام. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں دس جگہ ہے، پانچ ظاہراً اور پانچ مزمراً. لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان، رحیم، مالک، یہ پانچ اسماء ظاہریہ ہے. اور نعبدوں میں معبود، نستعینوں میں مستعان، اہدنا میں ہادی، انعمت میں منعم، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مدل، یہ پانچ اسماء مزمرن ہیں. اسماء الہیہ عشرہ سورت کا خلاصہ ہے، اور سورت کا دعویٰ ہے تعارف الالوہیہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی جلالت شان، عظمت خداوندی کا تعارف اس سورت میں بہت خوب ہے. ایک قول کے مطابق الحمدللہ دعویٰ سورت ہے، اور رب العالمین دعوے کی دلیل اول ہے، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعوے کا تکملہ ہے. جو پانچ چیزوں پر مشتمل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کا منبع ہے. اس ذات کو وحدت سے مانا جاتا ہے جو عبادت کا بھی لائق ہو اور مدد کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ بیان توحید ہے یا عبادت مخلصہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا ہے, اور صراط مستقیم سے مراد علی تحقیق مذہب اہل سنہ والجماعہ ہے. تو گویا تعین مسلک یا تسدید مشرب مراد ہے صراط الذین انعمت علیہم سے. انعمت علیہم میں چار اصناف ہیں جو سورۃ النساء میں ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. یہ ذکر الموافق ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوبین علی التحقیق پہلا مصداق اس کا یہود ہے, اور ضالین کا پہلا مصداق نصارہ ہے. نزول قرآن کے وقت قریب ترین فرقے اہل کتاب کے یہی تھے. تین کتابیں ان کو دی گئی تھی, توریت, زبور, انجیل, تینوں سے منحرف ہو گئے تھے. فباؤ بغضب علی غضب, تین طرح غضب ان پر آیا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, اور نسواراس ابن عباس سے ماسورۃ تفسیر ابن جریر کے ہاں اور ابن کثیر کے ہاں موجود ہے. ہم النسوارا قرآن کریم میں ہے. کہ یہی لوگ تھے جو دلو و دلو و دلو ان سوائے سبیل, یہ بھی تین طرح بہک گئے تھے. نہ توریت پر عمل پیرا ہوئے, نہ زبور پر, نہ انجیل پر. وہ تین طرح مغضوب بنے, یہ تین طرح ضالین بنے, اور چوتھی دعوت ان کو دی جا رہی ہے قرآن کریم کی, جن سے ان کا انحراف بالکل واضح تھا. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ دعوی سورت, اور اس کے بعد چار دلائل, اور پھر دعوے کی تشریح اور تکمیل, اور اس میں اصناف اربعہ, دعا, تعین مسلک وغیرہ موجود ہیں. دوسرے قول کے مطابق سورت کا موضوع یا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ما قبل کی تین آیتیں الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یہ تنویر دعویٰ ہے. اور ما بعد کی تین آیتیں شہود دعویٰ ہے. دعوے کے لیے پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے, اس کو فقہا تنویر کہتے ہیں, توضیح, اور پھر دعوے کے ارکان ہوتے ہیں, اس کو شہود کہتے ہیں. تیسرے قول کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم ہی دعوے سورت ہے. ما قبل کی چار آیتیں ارکان یا ادلہ دعویٰ ہے. فن کے اعتبار سے ان کا مقدم ہونا مناسب ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تبرک بذکر الجمیل ہو. اور ماں بات کا جتنا مضمون ہے وہ تکمیل دعویٰ ہے. جو تبشیر اور تنذیر پر مشتمل ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ تبشیر ہے کہ صحیح راستے پر چلو نعمتیں پاؤ گے, بشارات مل جائے گی. اگر صحیح راستے پہ نہ چلے تو مغضوب اور ضال ہو جاؤ گے, یہ تنذیر ہے. لا الہ الا اللہ, ذات خداوندی سے بٹکنے والے اصلاً تو مشرکین ہیں, اس لیے مومنین کو اول ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تعلیم فرمایا کہ خالص مخلص عبادت کرو اور مدد مانگو صرف اللہ سے, کیونکہ مشرکین 360 بتوں کو پوجنے لگے اور ظاہر ہے انہی کو مددگار سمجھنے لگے, اور ذات خداوندی کے صحیح جاننے والے انبیاء ہیں, اور ان کے توسط سے پھر صدیقین شہداء اور صالحین ہیں. اہدنا اور انعمت علیہم میں انہی کا بیان ہے, ہدایت بھی انبیاء کے ذریعے صدیقین شہداء صالحین کو ملی, خدائی نعمتیں بھی انہی کو ملی. مسئلے صفات میں بٹکنے والے یہود و نصارہ ہے, انہیں مغضوبین اور ضالین کہا. اہدنا میں ہدایت کی دونوں قسمیں مراد ہیں, ایک ہدایت ہے ایصال الی المطلوب, منزل مقصود تک پہنچانا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اور ایک ارادۃ الطریق ہے, صرف راستہ سمجھانا. یہ منصب انبیاء اور ان کے جانشینوں کا ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم, قرآن کریم سے ثابت ہے اور فہوائے عالم سے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دلائل آفاقی داخلی خارجی قائم کی ہے, ان پر غور کرنے سے اللہ کی وحدت فردت عظمت الوہیت سمجھی جا سکتی ہے. تو ارادہ و طریق بھی موجود ہے, اور خداوند تعالی ہی دل و دماغ قلوب کا مالک و مختار ہے, وہی ہدایت دلوں میں اتارنے والے ہیں. تو ایصال المطلوب بھی ہے علی تحقیق اہدنا الصراط المستقیم میں دونوں مراد ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ساری خوبیاں حمد اور ثنا اللہ کے لیے ہے, کیونکہ اگر کسی کی کوئی تعریف کی جائے تو کسی وجہ سے ہوگی نا, کہ اس کو کوئی کمال ملا ہے, جمال ملا ہے, مال ملا ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. تو اصل وارث اور اصل مستحق حمد عظمت کبریا بزرگی مجد بڑائی لوے والے اور صرف اللہ کی شایان شان ہے. الحمدللہ اللہ تعالی کے وجوہ حمد بہت زیادہ ہے. لیکن ایک وجہ ایسی ہے جس میں پورا عالم ایک جیسے محتاج ہے، اور وہ ہے پرورش. یہ کسی کا کام نہیں ہے. پرورش کا ذکر اس لیے شروع ہوا، میں نے پہلے کل کہا ہے کہ لفظ اللہ وجود پر دلالت کر رہا ہے. خلق تو ثابت ہو گیا نا کہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. الحمدللہ پیدا کرے اور پھر ویسے ہی چھوڑے، پیدا کرے اور پھر پوچھے ہی نہیں، تو پیدائش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کو بڑھایا ہے. ہر ایک کے بڑھنے کے لیے علیحدہ رزق اور روزی اور ضروریات درکار ہے، اللہ مہیا فرماتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سب چیزوں کے خزائن موجود ہیں. وَمَا مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زندہ سر نہیں ہے زمینوں میں جس کا روزی رساں اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی شان الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ کے ساتھ ہے. الحمدللہ میں دہریوں کا رد ہے جو صانع اور کاریگر کے منکر تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم خود پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی مرتے ہیں، اور کوئی کسی کا سبب نہیں ہے، مسبب نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تو وجود دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق اور خلاق ہے، اس لیے تو خوبیوں کا مالک ہے الحمدللہ. کہتے ہیں کہ تعریف جو ہے یہ پورا جملہ نہیں ہے. تعریف کا اطلاق لغت میں اور عرف میں مدح اور ذم دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے حمد اس سے بڑھ کر ہے. بہت سارے اہل لغت نے کہا ہے کہ لفظ ہم کا ترجمہ غیر عربی میں تقریباً ناممکن ہے، اس لیے ہم بھی بہت سارے الفاظ بول لیتے ہیں تاکہ وہ اصل مدعا سامنے آ جائے. پھر الف لام میں آپ نے بہت ابحاث پڑھی ہے جنس کے لیے، استغراق کے لیے. اصل وضع اس کا احد کے لیے ہے. الف لام جب تجویز ہوا تھا تو احد کے لیے تھا، پھر احد ذہنی بھی ہے اور خارجی بھی ہے. معہود یعنی وہ حمد، وہ عظمت، وہ کبریائی، وہ بزرگی جو عزت سمجھی جاتی ہے، جو بڑائی مانی جاتی ہے، چلو ہی گڑ لے کی، وہ اللہ رب العالمین کے لیے. اگرچہ استغراق و جنس کے اقوال بھی موجود ہیں، رب العالمین اس میں مشرکین کا رد ہے. ان کے ہاں باد و باران کے لیے علیحدہ مورتی تجویز تھی، امراض کے دفع کے لیے علیحدہ، مال و دولت بچانے کے لیے علیحدہ، بڑھانے کے لیے علیحدہ. کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں 55,000 معبود ہیں ان کے، 55,000 اور یہ قدیم دستور ہے ان کا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے جب ان کو جیل میں موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا تو اس طرح فرمایا ارباب متفرقون خیر, بہت سارے معبود ماننا بہتر ہے, ام اللہ الواحد القہار, یا ایک اللہ جو سب پر زور آور ہے. پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آپ کے ساتھ جیل میں تھے وہ بھی مختلف کاموں کے لیے مختلف اوتار کو, مشکل کشاؤں کو, حاجت رواؤں کو یاد کرتے تھے. ہمارے زمانے میں بزرگان دین کے بارے میں جو مشرکین کا تصور ہے وہ اداد آباد و باباد ہے, داوئی زیور کئی دیوئی ددی ذمہ دار دے. انہیا الا اسماؤن سمیتموہا انتم واباؤکم, یہ نرے نام ہے جو تم نے رکھے ہو تمہارے جیسے جاہل باپ نے. ما انزل اللہ بها من سلطان, نہیں اتارا ہے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کوئی دلیل. دیکھیں بزرگان دین کی کرامات, فیوز, برکات, یہ امر مسلم ہے. یہ جو اختیارات کا مسئلہ ہے, تصرفات کا, اس کا تعلق کرامات سے نہیں ہے. ذرا بات کو سمجھا کرو ورنہ بری طرح پس جاؤ گے. اس کا تعلق الوہیت سے ہے. اس الوہیت کا اس بات یہاں اللہ کے لیے ہے کہ پورے عالم نہیں عالمین, ایسے 50 اور ہو جائے اور ان کی حاجات اور ضروریات ہو جائے, کافی ایک اللہ ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو فلاں بزرگ درگاہ منصوب صاحب کرامت, ان کے بارے میں یہ تصور کہ اس کے ذمے یہ کام ہے, غیر شرعی عقیدہ ہے اور یہ بت پرستوں کے خیالات ہیں, تو مسئلہ علمی پیدا ہوگا نا. وہ کہیں گے ہم تو کرامات مانتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو توجہ بڑھانی پڑے گی اور گھبرائے نہیں. آپ کہیں گے کہ ولایت تو بعد النبوت ہے اور تابع نبوت ہے, اصل مدار ہدایت کا وہ نبوت ہے اور انبیاء آدم علیہ السلام سے شروع ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امین اللہ علی وحی السماء وولیہ المرتضی صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر خاتمہ ہے. ان میں کتنے انبیاء ہیں جو حاجات کے ذمہ دار ہیں؟ سلیمان علیہ السلام جنات باندھتے تھے یا نہیں؟ قرآن میں ہے کہ ہوا ان کے تابع تھی, لیکن کیا ہوا اور طوفان کے وقت سلیمان کی مدد کی آواز ہے؟ آپ ہاتھ ایسا ڈالا کریں جو پختہ ہو, جو اگلے کو بھی پتہ چل جائے کہ واقعی ہمارا نظریہ فضول ہے. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا, وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا تھا, نرم ہو جاتا تھا. حضرت اس کو جوڑ جوڑ کے جنگی قمیص سے زرہ بناتے تھے. کیا کسی لوہے, کسی فولاد, کسی پتھر اور احد کے خندق کے اندر جو بہت بڑا چٹان نکلا, اس کو توڑنے کے لیے آپ نے خدا کا نام لیا یا آپ نے حضرت داؤد کو آواز دی تھی؟ آپ کو کیوں یہ خیال آیا کہ فلاں بزرگ جو ہے نا ان کاموں کا ذمہ دار ہے لہذا میں ان سے تعلق رکھوں؟ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تو رام چندر اور لکشمن کے خیالات. امر مسلم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر شکست کھا گئے تھے اور وہ ایمان لائے تھے. کیا رد سحر کا کوئی عمل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو؟ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو حق تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ انی احی الموتا بِإذن اللہ وابرح الاقمح والابرص. مادرزاد اندھے کو اور کوڑ کے مریض کو حضرت دم کرتے تھے، مگر دم درود میں بیماریاں دور کرنے میں اور زندگی بہم پہنچانے میں عیسیٰ مسیح کا کوئی کلمہ نہیں. لہذا اسلام کا دروازہ آپ کے خیالات کے لیے بالکل بند ہے، آپ نئے دین کا آغاز کر رہے ہیں جس میں آپ داتا گنج بخش کو علیحدہ نظریے سے مانتے ہیں، شیخ عبد القادر کو غوث اعظم کہتے ہیں، معین الدین چشتی کو، فرید گنج شکر کو، یہ سب کے سب اولیاء باصفا ہے. تو یہ ارکان ہے توحید و سنت کے. ہمارے نزدیک ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، مگر ان کا تصرف میں، اقتدار میں، اختیار میں، بندوں کو نفع پہنچانے میں اور ضرر ہٹانے میں کوئی کام نہیں، ایک فیصد میں کوئی دخل نہیں. آپ کے عقیدے کو قرآن کریم رد کر رہا ہے. اس لیے بزرگان دین کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ کیا کن کن کاموں کے لیے کس کو یاد کیا جائے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ سب کاموں کے لیے ایک اللہ کو یاد کرے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے، ربنا ظلمنا انفسنا، خدا سے فریاد کر رہا ہے. نوح علیہ السلام، ربی انی مغلوب فانتصر. ابراہیم علیہ السلام، اوہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. لا الہ الا اللہ. ہر پیغمبر اور رسول مرسل جو کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوئے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام رو رہے خدا کے سامنے، خدایا بہت بیمار ہوں، برداشت سے باہر رو رہا ہے، میری مدد فرمائے. فاستجبنا له، ہم نے دعا سن لی. وکشفنا ما به من ضر، ساری تکلیفیں ہم نے دور کی. تکلیفیں دور کرنے والا اور فریاد سننے والا صرف اللہ ہے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. تمام عبادت گزاروں کے لیے یہی پند و نصیحت ہے. وَإِسْمَائِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ. یہ تمام پیغمبر ثابت قدم تھے، تکلیفیں آئے، مصیبتیں آئے، بیماریاں اور غم آئے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا پیغمبر جب ناراض ہو کے قوم نافرمان سے چلنے لگا. فَظَنَّا لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے خیال کیا کہ اس بارے میں ہم تنگ نہ کرے ان کو. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیریوں میں چیخنے لگے، اللہ الہ الا انت حاجت روا و مشکل کشا صرف آپ ہے. سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ کوئی نبی یا ولی حاجت روا و مشکل کشا بنے. انی کنت من الظالمین, یہ بغیر پوچھ کے جو میں آیا ہوں یہ بھی غلطی ہوئی ہے. فاستجبنا له, ہم نے دعا قبول کی. ونجیناه من الغم, اور ہم نے ان تکلیفوں سے بچایا. وکذلک ننجی المؤمنین, اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ مانے قبروں کو درگاہوں کو اور ہم نجات دے, فرمایا نہیں, اسی عقیدے کے مطابق تکلیف غم مصیبت پریشانی دور کرنا صرف خدا سے ہے. تو بیماریاں دور کرنا خدا کا کام, ہوا اور طوفان جن اور ان سے کام لینا پیغمبر کا منصب, معجزہ اور اصل فعل اللہ تعالی یصدره علی عبد من عبادہ, جیسے شر المواقف و مقاصد وغیرہ میں ہے. علماء کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا ذکر جو کیا یہ اس لیے کہ بر کی طرح باہر میں بھی سوائے اللہ کے کسی کی نہیں چلتی. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا, اور زکریہ علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے, خدایا بالکل تن تنہا ہوں. آئے آئے, نافرمان قوم, نا شکر ہے لوگ, بے وفا لوگ, ان سے کیا توقع ہے. وانت خیر الوارثین, اور بہترین وارث تو آپ ہیں. اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہا ہے, کیا ادب کے صیغے استعمال کیے, خدایا تن و تنہا ہوں, کوئی مددگار تو دے دے. تو مدد مانگنا یہ مخلوق کا خاصہ ہے, اور مانگا جائے گا صرف اللہ سے. ولی ہو یا نبی, چھوٹا ہو یا بڑا, وہ ایک اللہ کے سامنے محتاج ہے. فاستجبنا له, ہم نے ان کی بھی دعا قبول کی. ووہبنا له یحیٰ, اور ان کو بیٹا دیا یحیٰ. واصلحنا له زوجا, اور ان کی بیوی جو بھانج تھی وہ ٹھیک کر دی گئی. سبحان اللہ, جب یحییٰ کا فیصلہ ہوا تو وہ بھانج عورت جو کسی طرح بچہ دینے کی قابل نہیں تھی, وہ خود ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ تمام پیغمبر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا, یہ قبولیت دعا کا منظر ہے. جب آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ نماز کے لیے وقت پر تیار ہوں گے, آپ کی جماعت نہیں نکلے گی. جب آپ پر علم کا فیضان ہوگا تو علم کے حصول کے علاوہ تمام خواہشات ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ یہ حاجت رواتے ہیں, یہ مشکل کشات ہے, فرمایا نہیں, کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اس لیے لوگ قرآن شریف پڑھ کے پھر دعا مانگتے ہیں, درس کے بعد دعا کرتے ہیں, اللہ ہمارا درس آسان فرما, قبول فرما, مرادوں تک پہنچا, ہر طرح خلل فتور تکلیف سے محفوظ فرما. نماز کے بعد دعا مانگی جاتی, امام بخاری نے بخاری شریف میں باب قائم کیا, باب الدعائے فی الصلاۃ. اس کے بعد کہتے ہیں باب الدعائے بعد الصلاۃ, تاکہ کوئی کج ذہن جو ہے نا، کوئی خطاکار سرکش یہ نہ کہے گی یہ نماز کے بعد کیا ضرورت ہے. فرمایا دعا بعد الصلاۃ، یہ بھی سنت طریقہ ہے. لا الہ الا اللہ، خوب دعائیں مانگو، ہم وقت دعاؤں میں مصروف رہو، جب بھی موقع ملے دعاؤں پر متوجہ ہو جاؤ. دعا ہے عطن بھی ہوتی ہے، جیسے ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں یا ساتھیوں کو اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور دعا من حیث ذکر بھی ہے. بیٹھے بیٹھے یا اللہ میرا مستقبل روشن فرما، خدا اپنے اسلاف اور اکابر کے طرز پر زندگی نصیب فرما، یا اللہ یہ جو موجودہ دور میں اہل حق کے خلاف بونچال بنا ہے ان کو بنانے والوں پر ڈال، ان کو اصل دہشت گردوں کے لیے یا اللہ اس چھرے کو استعمال کر، علماء کو، طلباء کو، نمازیوں کو، تبلیغیوں کو، نیک خصلت مسلمانوں کو اللہ ہمیشہ حفظ و امان میں رکھ. یہ کون کرے گا؟ یہ دعا ہے فرانسیسی اور جاپانی کریں گے کیا؟ یہ مومن مسلم کا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے ہماری. تو ہم آج اس مسئلے پر کلام کر رہے ہیں کہ رب العالمین میں تمام مشرک اور شرک کا رد ہے. مشرکین ان کو کہتے ہیں جو مخلوق سے بغیر وسائط اور اسباب کے خیر اور شر کی توقع رکھتے ہیں. تحت الاسباب، کسی کو بھی آپ کا یہ قلم دے دے، 20 روپے دے دے، یہ باس نہیں ہے، یہ ایسا ہی موضوع کو خراب کرنے کے لیے مغالطہ کار یہ باتیں کرتے ہیں. آئینونی بقوت ہے، بیٹھے بیٹھے آپ کہتے جائے بابا، اب بابا لاہور میں، اب وہ دہلی میں ہے، وہ اجمیر میں. یہ جو تم نعرے لگاتے ہو اور اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، تمہیں اہل سنت والجماعت کے عظیم مرتبت سے شرم اور حیا نہیں آتی؟ ابو بکر اہل سنت والجماعت نہیں تھے؟ انہوں نے کن کن تکلیفوں میں ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل و سلیمان کو اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ مسیح کو پکارا تھا. ساری تاریخ انبیاء کی محفوظ ہے. صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ میں ہے اور بخاری شریف میں بھی مل گیا. آپ نے فرمایا جس رات کو میں معراج پر گیا، لیلتن اسری بھی، رأیت موسیٰ قائما فی قبرہ یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہا. سبحان اللہ. اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے کہا عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس، سرکانی سے خلان دے قبر. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا، یہ دیکھا ذرا، کبھی گزر ہوا بتا دوں گا. یعنی ڈنگا روانہ ہو گئے جی، فلاں مزار، یہ ڈنگا ڈونگا نہیں ہے اسلام میں. یہ ڈنگا ڈونگا وہاں کعبے اور مسجد نبوی کے لیے ہے بس. لا تشرد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، اور کئی کے لیے نہیں، آسان نہیں ہے. کوئی وجہ ہونا چاہیے سفر کی. تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں، علم پڑھنے جا رہا ہوں، حفظ کرنے جا رہا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں، استاذ بنوری نے معارف سنن شرح ترمذی میں لکھا ہے نا کہ بزرگان دین کے قبور پر جانے کی مجھے دلیل نہیں ملی، اس لیے کہ محدث بڑا ہے، اب بلا دلیل بات کر نہیں سکتا. حضرت فرماتے ہیں یہاں سے کوئی روانہ ہو جائے داتا گنج بخش کی خدمت میں لاہور، اور راجواڑہ جائے معین الدین چشتی کے یہاں، اور پاک پٹن جائے فرید گنج شکر کے ہاں، اور دہلی نظام الدین جائے خواجہ نظام الدین کے ہاں، اورنگ آباد جائے اورنگزیب عالمگیر کے ہاں، تو حضرت فرماتے ہیں ما وجدت له دلیلا، مجھے کوئی دلیل ملی نہیں. ایک عالم نے تعجب کیا، میں نے کہا آپ دلیل بتا دیں تو حضرت کی عبارت کو معذرت کر لیں گے، آپ دلیل بتائیں. اصل جگہ یہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا شب معراج میں میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس گزرا، اور سرخ ٹیلے کے پاس حضرت کی قبر ہے. قبر موسیٰ لا یدرا لأنه توفی فی طریق طور. اصل جنجال اور ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تشریف لے گئے تھے معمول کے مطابق اللہ سے شرف مکالمے کے لیے. راستے میں جنگل کے اندر پہاڑ کے نیچے تین چار آدمی قبر بنا رہا ہے، دو نیچے اترے ہوئے ہیں دو اوپر کھڑے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا یار اس جنگل میں کون مرا ہے یہ غریب قبر بنا رہا ہے، فلک اسد کار دے ہوتلی بکانا. حضرت آئے ان کے پاس آئے، ان کا کہا لمن ہاذا، اور انہوں نے کہا ہاذا قبر موسیٰ بنی اسرائیل. جی خدا موسیٰ علیہ السلام قبر جوڑو لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو ابھی کوئی طور پر شرف مکالمہ کر کے آیا، مجھے تو کچھ نہیں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں چاروں، اور ہمیں کہا ہے کہ میرا کلیم یہاں سے گزرے گا، ادھر پوچھنے آئے گا تو وہ نیچے اتر کے سو جائے گا اور روح قبض کر لو اور یہی اس کی قبر بناؤ. ادھر موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے، قبر میں لیٹ گئے. انبیاء کے ساتھ کتنا نازک معاملہ ہے، اللہ اللہ، کتنی بڑی قوم بنی اسرائیل، کتنی ذمہ داریاں ہیں. اوف نہیں، بالکل ٹھیک، نیچے گئے وہیں لیٹ گئے آنکھیں بند کی. بنی اسرائیل زمانوں تک پریشان. یوشع ابن نون حضرت کے بعد پیغمبر بنے، ان کو بذریعہ وحی اطلاع موت ہو گئی، قبر وبر کی نہیں. آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ علم ہے، تو آپ پر واضح کیا گیا. آپ اس لیے حیران ہوئے کہ میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، اور وہ تو اندر کھڑے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. انور شاہ محدث اور فقی، فیض الباری جلد اول صفحہ 117. وَعَلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ سَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ فَالْقُبُورُ اَذًا لَيْسَتْ بِمُعَطَّلَ عَنِ الْأَعْمَالِ. قبور بالکل فضول نہیں پڑی ہوئی، اندر ایک علیحدہ کائنات ہے. کل حج عند البخاری، آپ نے ایک موقع پہ کہا میں یونس علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، پہاڑوں سے اتر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، اور میں حج کرنے آ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کبھی وہاں سے گزر ہوا، میں جگہ پہچان چکا ہوں، بتا دوں گا کہ یہ قبر ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ نے نہیں کہا کہ یہ رجی آج اور کام چھوڑ مت چلے، جی ایسے چل پڑتے تو پھر بدر احد خندق اور تبوک ہنین کون لڑتا، قبر پرستوں کا یہ کام ہوتا ہے؟ نہیں، نہ آپ نے شوق دلایا اور نہ صحابہ، وہ تو آپ کی تعلیم کے محور تھے، وہی انوار و جلوے تھے. کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہ مومن الخلق انسانا. ابن قیم نے قصیدہ میں صحیح کہا, صحابہ جیسے پیدا نہیں ہوئے, جب آپ نے شوق نہیں دلایا تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے جانا ہے, نہ. تو جو اختیارات عجم میں, عرب میں اس قسم کی باتیں ممکن نہیں ہیں, وہاں نبی آخر الزمان مبعوث ہوئے اور اس جزیرے کو شیطان کے لیے مایوس کر دیا گیا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. سن 1983 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی, حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ وللزیارۃ. اللہ تعالیٰ بار بار ایمان توفیق خیر کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے. تو میں نے گیٹ پر جو کھڑا تھا اس سے میں نے پوچھا, ہے نا قبر و مالک؟ ہے. تھوڑی خبر ہے, جیسے کوئی بہت گناہ کی بات کی. مجھے کہتے ہیں مالک توفیا قبل سنوات, بہت زمانے ہو گئے مالک مر چکا ہے, رہنے دو اور کوئی کام کرو, اندر جاؤ نفلے پڑھو. دیکھو گیٹ پہ کھڑا ہے, اتنا سخت معاہد ہے. اور یہ کویت اور عراق کی جو جنگ تھی ان سے, تو اس زمانے میں میرا اور منصور کا جانا ہوا. ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ہم نے پوچھا, ماذا وقعت تشاجر بینکم, کیا مصیبت تھی؟ اس نے کہا, کانت مصیبہ عظما ولکن اللہ دفعہا عنا ببرکت بیتہ. بڑی مصیبت تھی مگر بیت اللہ کی برکت سے اللہ نے ختم کر دی. میں نے منصور کو کہا, ہمارے ملک کا غوث و قطب اور بڑا ولی بھی اتنا بہترین جامع جواب نہیں دے سکتا ہے. جو کچھ تھا مصیبت پریشانی اللہ تعالی نے ختم کر لی بیت اللہ کی برکت سے, امن و امان ہے الحمدللہ. ہمارے استاذ محدث العالم حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے, وہاں کے عوام کے عقائد ہمارے ملک کے خواص سے مضبوط ہوتے ہیں. یہ اگر توحید بھی بیان کریں گے تو شرک میں غوطے دے دے کے اس کی بیخ بنیاد نکال لیں گے. پر ور اس کے کاٹ کے پھر ان کی کیا توحید ہے, وہ گنجی پنجی. تو دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اختیارات آپ ولیوں کے بیان کرتے ہیں اور تصرفات, ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور مرسلین ہمارے پیغمبر سے سب پہلے آئے, ان میں سے کسی ایک کا بھی فوت ہونے کے بعد, دنیا سے وصال کرنے کے بعد اس قسم کا کوئی مقام مرتبہ برقرار نہیں. یہ ایک باب ہو گیا ہمارا رد بدعت رد شرک کا. اب دوسرا باب, کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل شریعت, اس نے کوئی ایسی روشنی دی ہے کہ میری امت کے اولیاء, میری امت کے بزرگان دین جو میری نبوت کے علم کے عمل کے مجاہدات کے سچے وارث ہوں گے, خدا ان کو کرامات دے تو تم پھر ان سے اپنی بیماریاں ٹھیک کرواؤ, بیٹھے مانگو, کاروبار چلواؤ, مشکلات حل کراؤ. اس قسم کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں, اس کے برخلاف موجود ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو, دیکھو آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوا ہے, یوسف علیہ السلام کا سجدہ برادران نے کیا ہے, لیکن ہماری شریعت میں کسی کا کوئی سجدہ نہیں. کبھی صحابہ نے خواہش کی بھی تو آپ نے کہا, اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا, لَعَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِبَوْلَتِهِنَّ تو میں عورتوں کو کہہ دیتا کہ اپنے اپنے خاوندوں کا سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں سجدہ نہیں ہے. حسن اتفاق سے فریق مخالف کا سرغنہ عالم مولوی احمد رضا خان بریلوی، وہ بھی اس مسئلے میں متفق ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ. غلط فہمی کی وجہ سے بعض بزرگان دین نے ملوک و سلاطین کا یا علماء اور اولیاء کا احتراماً اور تعظیماً سجدے کی اجازت دی تھی، خان صاحب بریلوی نے اس کا بھی رد کر لیا اور کتاب لکھ ڈالی الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ، کہ اس قسم کے سجدے کا بھی اسلام میں کوئی جواز نہیں. تو قبور کا پوجا، ان کی شالیں چڑھانا، انہیں بلند بنانا اور ان پر عمارات کھڑی کرنا، مجھے معلوم ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہے کہ احترام اولیاء میں ان کی قبر گنبد بنائی جائے، بزرگان دین کی قبر ذرا بڑی ہو جائے اور ان پر چھت ڈالی جائے. میں مانتا ہوں تمام وہ لوگ میں جانتا ہوں، لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس کا کیا جواب ہے جو بخاری جلد اول صفحہ 60, 61, 62, 63, 67 بیبیاں ہجرت کے وقت گئی تھی باہر ملکوں میں، اور وہاں انہوں نے چرچوں میں کچھ تصویریں دیکھی تھی، مورتیاں دیکھی تھی، اور وہاں گنبد بنے ہوئے تھے. وہ آپس میں تذکرہ کر رہی تھی، ام حبیبہ و حفصہ، بخاری جلد اول صفحہ 60, 61, 62, 63، 67 یہ دورے والوں کو کہہ چکا تھا کہ یاد رکھو جگہ، کہ یار یہ کیا قبریں تھی اور کیا مورتیاں تھی اور کیا ان کی گنبد تھے. آپ تشریف فرماتے، طبیعت مبارک ناساز تھی، اور آپ نے چہرے انور سے چادر اٹھائی اور آپ نے اس طرح فرمایا، اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے ہاں بزرگ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اور یہ مورتیاں اور یہ تصویریں اس میں ڈال لیتے، اور یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں. تو اب جن بزرگوں نے یہ باتیں کہی ہے کہ اولیاء اللہ کی قبر اونچی بنائی جائے، یا اولیاء اللہ کی قبر پر پگڑ باندھا جائے، یا اولیاء اللہ کی قبر پر کمرہ بنایا جائے پھر گنبد بنائی جائے، ہم ان کی خدمت میں معذرت خواہ ہیں. یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، رافعی ہو یا نابلسی ہو یا اور کوئی ہو. میں فریق مخالف کے محدثین سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب بخاری شریف پڑھاتے ہیں دارالحدیث میں، آپ اس حدیث پر کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے صحیح کہا ہے یا ان مولویوں نے صحیح کہا ہے جنہوں نے قبروں پر مسجدیں بنانے کی اجازت دی؟ کچھ شرم اور کچھ حیا کی ضرورت. یہ دین محمدی ہے، یہ قبر پرستوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہے، وہ حجر عائشہ میں، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ نبی جس جگہ فوت ہو جائے اس جگہ تدفین ہوتی ہے، اور آپ کا وصال بی بی صاحبہ کے حجرے میں ہوا ہے، غیر نزائی مسئلہ ہے. تو آپ کی قبر مبارک نبوت کی تخصیص کی وجہ سے وہ مسقوف رہی، تحت السقف رہی. ذرا بات سمجھو، اور 500 سال تک اسی طرح رہی ہے. 5ویں صدی ہجری میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو اطلاع دی گئی، اور پھر بعد میں وہ آدمی پکڑے گئے جو پیغمبر اسلام کے روزے تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے نیچے سرنگ بنا کے. اس وقت قبر کی پختگی اور ان پر یہ گنبد کی شکل وغیرہ بنائی گئی ہے. یہ ایک عادل ملک اور رحم دل مسلمان بادشاہ اور کائنات کے بہت بڑے فاتح اور محسن کی ایک تدبیر ہے. 500 سال تک اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس وقت تک مقصورہ، اس کو مقصورہ کہتے ہیں، روز رسول پر جو گنبد ہے یہ مقصورہ ہے، یہ سفید رنگ کا تھا. اس کے بعد یہ سبز رنگ کا کر دیا گیا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. یہی وجہ ہے کہ ہماری فقہ میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں کبھی بھی کسی قبر کسی کے لیے بھی اجازت نہیں کہ وہ پختہ بن جائے یا اس کے اوپر قبرہ بن جائے. کہتے یہ تخصیص رسول اور نبی کے ساتھ ہے، جب ان کا انتقال سقف کے نیچے قبرے میں ہو جائے تو تدفین وہی ہو. اس مسئلے کی قدر تفصیل محدث سمہودی نے وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ میں نقل کیا ہے، اور عبد الرحمن ابو شامہ نے اپنی کتاب الروزتین بأخبار دولتین کے اندر بھی نقل کیا ہے. دولتین سے مراد عین نوریہ و صلاحیہ، نور الدین زنگی اور صلاح الدین یوسف ابن ایوب کی حکومت. میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں تمام چیزوں سے تاکہ آپ کے علم میں اس کا سرمایہ رہے. علامہ ابن عابدین شامی کے ایک استاذ گزرے ہیں، عبد الغنی نابلسی، بہت بڑے عالم ہیں کوئی شک نہیں، علم کا دریا ہے، لیکن افسوس کہ وسعت علمی کے ساتھ مزاج اقدس میں کچھ میلان الی القبور ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ ابن عابدین ان سے بچ گیا ہے. شیخی نابلسی کہتے ہیں، سیدی و شیخی نابلسی، اور فتاوی شام کے جو تحریرات رافعی ہے ان کا بھی کچھ دماغ متاثر ہے، اور تفسیرات احمدیہ شیخ احمد ملا جیون، اور نور الدین نوری جنہوں نے بہجت الاسرار لکھی، یہ لوگ قبور پر آستانے بنانے کے قائل ہیں. ہمارے یار لوگ ان سے استدلال کرتے ہیں، مگر آپ تو شیخ الحدیث کہلاتے ہیں، آپ تو ایمان رکھتے ہیں کہ بخاری شریف بڑی کتاب ہے، تو بخاری میں تو پیغمبر کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ. صحیح مسلم. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قبر پر گنبد بنانا یا قبر پختہ بنانا یا قبر اونچی بنانا یا اس پر کمرہ بنانا یہ اعزاز ہے, اولیاء کی کرامت ہے اور ان کا احترام ہے, دلوں میں عظمت بڑھتی ہے. آپ نے فرمایا لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے ایسا کیا ہے, اللہ ان کو ہمیشہ رحمتوں سے محروم کر لے. اس لیے اس قسم کی تاویلات مناسب نہیں ہے اور وہ اسلام اور توحید کے نظریات کے خلاف ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب خوبیاں, بزرگیاں, عظمت, کبریائی, بڑائی اللہ کے لیے ہے جو کائنات کے پالنے والے, نبیوں کو مبعوث کرنے والے وہی ہیں, اولیاء کو ولایت اور عزت دینے والے وہی ہیں, سلاطین اور ملوک کو اوپر نیچے کرنے والے وہی ہیں. الرحمن جو بہت مہربان ہے, الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والے. دیکھو اگر کسی کا کمال وجہ بنتا ہے نا تو فرمایا الحمدللہ, تمام کمالات اللہ کے لیے. اگر کسی کا احسان وجہ بنتی ہے اس کے پوجا کرنے کی یا اس کو ماوراء الاسباب پکارنے کی تو فرمایا رب العالمین, اللہ تعالیٰ تو کائنات کی مشکلات دور کر رہا ہے, سب کا روزی رسائے, حاجت روائے, پالنہار ہے. روح المانی میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اچانک شوق ہوا ان کو کہ اللہ سے شرف کلام کے لیے کوئی طور جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی سے خصوصی کلام کرنا ہوتا تو کوئی طور تشریف لے جاتے, وہاں اللہ رب العالمین کا شرف کلام شروع ہو جاتا, یا موسیٰ انما انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا اذهب الی فرعون انہ طغا. تمام احکامات وہی سے ملتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک روانہ ہو گئے. جب خداوند تعالیٰ کے ہاں پہنچ رہے تھے اور کوئی طور کے اس مقام پر جہاں سے شرف کلام ہوتا تھا تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں گھر میں بال بچوں کے لیے رزق ہوگا یا نہیں. بھئی خیال تو آتا ہے نا, ہزاروں آدمی تفسیر میں داخل ہے تو یہ فکر تو ضروری ہے کہ بھئی دوپہر کو جب یہاں سے درس پورا ہوگا تو ان کی چائے بننی چاہیے, ایک گھنٹے بعد ان کو, یہ تو انتظام کا مسئلہ ہے. تو جب عام لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ فکر ہے تو انبیاء علیہ السلام تو اولاد کے حق میں اور رحیم کریم ہوتے ہیں, اپنے گھر بار ان کا بھی بہت حق ہے. ان لزوجک علیک حقا, سب کے حقوق ہے. وآتِ کل ذی حق حقا, بخاری. حق تعالی جو علیم بذات صدور ہے, راز و نیاز جانتے ہیں, دلوں کے بید جانتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوئے تو حق تعالی نے کہا اے موسیٰ یہ جو پتھر ہے اس کو توڑ دو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عجیب لاٹھی تھی, ہر کام کرتی تھی, کیا زبردست چیز تھی وہ پتھر ٹوٹ گیا, ایک اور نکلا, کہا اس کو بھی توڑو, اس کو بھی توڑو, اور توڑو, اس کو توڑا. دو چار پتھر ٹوٹنے کے بعد ایک چھوٹا سا نکلا, کہا اس کو بھی توڑو. جب وہ ٹوٹ گیا تو اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا ہے، کیڑا زندہ، وفی فیہ نبت تری، اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور اس پر شبنم کا قطرہ پڑا ہوا تھا. یہ سمولی اور یہ آپ کا ٹھنڈا آئس کریم. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کیڑا ہے اور اس کے منہ میں ہری گھاس کا ایک ٹکڑا ہے اور اس کے اوپر پانی کا قطرہ پڑا ہوا ہے شبنم کا. حق تعالیٰ نے کہا کچھ کہنا چاہتی ہے، قریب ہو جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے کان قریب کیا تو وہ چھوٹے سا کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے جانتے ہیں، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، وقت وقت پر روزی پہنچاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جو دل میں خیال آیا تھا کہ بال بچوں کے رزق کا نظام ہوگا یا نہیں، اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ اے موسیٰ رزاق میں ہوں، کوئی اور نہیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. ایک بھینس بھی آئی تھی منڈی میں، جانوروں کا بھی تھوڑا کام ہے، تو وہاں کے لوگوں نے فون کیا کہ ذرا آپ آ جائیں ایک تماشا دے کے. تو وہ جو بچی پیدا ہوئی تھی بھینس کی، اس کی ٹانگیں نہیں تھی، بغیر ٹانگوں کے صرف پیٹ. تو جس وقت دودھ پینے کے لیے تیار ہوتی تھی نا، تو ایسا ماں کی طرف دیکھ کے اور کان کڑی کر دیتی تھی اور بالکل آگ کے شعلے کی طرح چلانگ مار کے نیچے آ جاتی تھی، اور جتنی دیر تک دودھ پیتی اس طرح لٹک جاتی تھی جیسے مقناطیس کے ذریعے کسی نے پکڑا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بہت شوق تھا کہ میں خرید لوں اسے اور یہ نظارہ دنیا کو دکھاؤں کہ آؤ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. لیکن میں نے کہا یہ گوالے بڑے شیطان ہوتے ہیں، یہ مار دیں گے اس کو، کیونکہ مشکلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، اللہ اکبر، کہ دو گھونسلے تھے، ایک اس طرف دوسرا اس طرف، اور دونوں میں ایک جیسے پرندے تھے. ہر روز صبح نکلتے وقت لڑ رہے ہیں، پھر شام کو گھر آتے ہوئے پھر لڑ رہے ہیں. چونکہ علامہ دمیری حیوانات لکھ رہے تھے تو یہ کچھ وقت دیر وہاں ٹھہرا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس طرف والا جو پرندہ تھا وہ نہیں آیا، کہیں مر گیا، شکار ہو گیا. اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کے تھے وہ منہ پہ آئے گھونسلے کے اور روتے رہے کہ یار ہماری ماں نہیں آئی. فرماتے ہیں کہ اس طرف والا جو ہمیشہ ان سے لڑتے تھے ان میں سے ایک یہاں آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اور جب صبح ہو گئی تو یہ پرندہ جو رات کو یہاں آیا ہے یہ ان کے لیے خوراک لا رہی ہے، کیڑیاں ہر چیز لا رہی سارا دن. کہا مہینہ ڈیڑھ مہینے میں جب وہ اڑ گئے خود اس قابل ہوئے تو یہ پرندہ واپس اپنے اس گھونسلے میں چلا گیا. الحمدللہ رب العالمین، ان کے دل میں محبت ڈالی. ہمارے یہاں ایک بلی نے چار بچے دیے تھے اور ایک اور بلی نے بھی چار بچے دیے. اس زمانے میں صحت بھی تھی اور زیادہ کام بھی نہیں تھا، میں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا. تو کوئی گاڑی مدرسے میں آئی طالب علموں کی چیزیں لا کے، اور ریورس میں جب وہ جانے لگی تو وہ ایک بلی اس کے نیچے آ گئی، مر گئی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے چار. وہ بلی جو رہ گئی چار بچوں والی، وہ میری بہت دوست تھی، بہت محبت کرتی بے انتہا. میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا تو میں نے اس پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا دیکھو یہ آپ کی سہیلی مر گئی، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، میرے لیے ان کو دودھ پلائے، میں عمر بھر احسان یاد رکھوں گا. ورنہ کون ان کو، ان کی آنکھیں ہی بند تھی، ابھی تو پیدا ہوئے. تو مجھے اشارہ کیا کہ لے آؤ، میں وہ چاروں اٹھا کے اس کے پاس لے آیا. اب وہ دودھ پینا شروع ہو گیا. تو جو اب قدرت دیکھو، چار تن کھلے تھے، جب یہ چار بچے اس نے دودھ پلانا شروع کیا اور تن کھل گئے، ان میں بھی دودھ آ گیا. اور طالب علم اس زمانے میں جو پڑھتے تھے وہ مجھے کہتے تھے، آپ کے گھر کی طرف دیکھ کے جب وہ دودھ پیتے ہیں نا تو یہ غراتی بھی ہے، پھر گھر کو بھی دیکھتی ہے کہ یہاں آدمی ہے، اس نے کہا ہے ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی. پرائے بچے وہ، میں کبھی گھر سے کلیجی بنا کے لا رہا ہوں، کبھی اس کے لیے انڈا سیک رہا ہوں، وہ پورا نظام چل رہا ہے. اور محمد انور شاہ کی والدہ بھی کہتی تھی یہ دودھ لے جاؤ برتن میں اسی طرح اس کے آگے رکھو. دو چار آٹھ بچوں کو دودھ پلاتی تاکہ اس میں دودھ زیادہ ہو. وہ بھی سمجھ گئی کہ آؤ بھگت شروع ہو گئی، خدا تعالیٰ نے مجھے اس گلی میں دبئی عطا کیا. تو میں نے ایک دن ان سے کہا آپ اپنے بچوں کو چاٹتی ہے، اس کو نہیں چاٹتی. تو اس کو چاٹنے لگی کہ گنا دی، اس کو چاٹنے لگی. میں کوئی بات نہیں، آپ نے مجھ سے عہد کیا ہے اس خیال رکھو. تو پھر جب بھی مجھے دیکھتی ان کو قریب کر کے چاٹنے شروع کرتی تھی. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کے حمد و ثنا، عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کس کس طرح پال رہا ہے. اللہ اکبر. تو چونکہ اللہ تعالی عالمین کے پالنے والے ہیں، کوئی ایسی مخلوق ہی نہیں ہے جو کسی مخلوق کو پال سکے. کیسے؟ اس مخلوق میں صلاحیت اللہ دے رہا ہے، اس بلی میں دودھ اللہ نے ڈالا ہے، اس کو یہ تمیز خدا نے دی ہے کہ ان بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اصل شکر، عزت، عظمت، بزرگی، بڑائی اور کبریائی کا لائق اللہ بزرگ و برتر ہے. واقعی وہ رحمان و رحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہی مالک ہے روز جزا کے. کیونکہ قیامت کا دن دنیا کے اعمال کے انتقام اور بدلے کا دن ہے. اس جہان میں جو کچھ ہو چکا ہے یہ سارا لوٹایا جائے گا. اللہ کی مرضی ہے کسی کے ساتھ سخت حساب کرے یا آسان کرے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی نجات ہونے والی ہے ان کا نام لے کے لفلان ابن فلان حسناتن تقبلنا ولہ سیئات و خطیات عفونا، اور اس کے بعد جنت جائے، اللہ تعالی نصیب فرمائے. یوم الدین میں اس بات کا اشارہ ہے کہ بدلہ دیا جائے گا. بدلہ عمل کا ہوتا ہے، آپ نے یہاں کیا ہے تو وہاں ملے گا. آپ کڈی ودی وراوڑی تالورایا بلکڑی، اس خوشی کڑا تر قیامتا قرار پروت یا سلامت. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، وہ یہ کہ ایک مالدار آدمی تھا، اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ ہم سے جب سامان کوئی خریدے اور وہ توفیق والا ہو تو ان کے ساتھ نرمی کرو، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو معاف کر لو. جب اس کا حساب کتاب اللہ کے ہاں پیش ہوا اور یہ بات سامنے آئی تو اللہ تعالی نے کہا یہ شان تو میری ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا، لہذا میری شان اور صفت اس نے اپنائی ہے، مناسب نہیں کہ اس کے ساتھ سختی کی جائے، اس کو بھی جنت نصیب کر لو. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دیکھو جب تمام خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے ہیں تو ان میں سے ایک بیان ربوبیت کا ہے، ربوبیت ظاہری بھی ہے اور ربوبیت باطنی بھی ہے. ظاہر میں ہم روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، گرم اور سرد موسم کے مطابق چیزیں استعمال کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈ اور گرم محسوس کرتے ہیں، یہ ظاہری ہے. لیکن باطنی دیکھو، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہمارا زبان بول رہی ہے، منہ اپنی ڈیوٹی پورا کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، پیر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ظاہری اور باطنی، یہ صلاحیت اور قوت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، الرحمن. اور جب اتنا زیادہ مہربان ہے اور اس نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے دین بھیجا ہے، تو اس دین پر عمل کرنے والے اور ایمان رکھنے والے ان کی خصوصی عزت ہوگی، وہ صفت رحیم سے ثابت ہے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو خصوصی سلوک کرے گا وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، نہ کہ کفار کے ساتھ. مالک یوم الدین، یہ کام کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا، وہی مالک و مختار ہے قیامت کے دن کا. چونکہ یہ مسئلہ قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اس واسطے یہاں ان کی طرف خلاصے میں اشارات ہے. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ایاک نعبد، صرف ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے. عبادت کا معنی کل بتایا تھا، التذلل، حد درجے کی عاجزی اور حد درجے کی کمزوری ظاہر کرنا. دیکھو ہم جو کھڑے ہوتے ہیں کہتے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، فقہا کہتے پیروں میں فاصلہ بھی زیادہ نہ کرو، قبلہ رخ ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اور کس طرح اٹھاؤ، یہ سب کمال تذلل بن رہا ہے. ہاتھ باندھو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اوپر باندھو، وہ عاشقانہ نظارہ پیش کرتے ہیں. عاشقانہ، عاشق جو ہے وہ معشوق کے سامنے وہ لاس پنامہ میں درتا ہے، کیا چاہیے کیا لے آؤں. اور جو لوگ کہتے ہیں تحت سرہ باندھو، ناف کے نیچے باندھو، انہوں نے مالک اور مملوک کا ادب لیا ہے. مملوک نوکر اپنے آقا کے سامنے ہاتھ نیچے باندھ کے حکم کا منتظر رہتا ہے. ترمذی شریف تیسری صدی کے محدث ہے، بخاری اور مسلم کے خاص شاگرد ہے، اور مذاہب عالم کا امام ہے. وہ ترمذی میں کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يَدَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ السُّرَّةِ وَبَعْضُهُمْ يَدَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ السُّرَّةِ، کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں جیسے احناف، کچھ ناف کے اوپر باندھتے ہیں جیسے دیگر مذاہب. لیکن یاد رکھنا، مرد ہو کر کے سینے پر ہاتھ باندھنے والے ترمذی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوئے تھے. سینے کا نام و نشان نہیں. تحت السرہ اور فوق السرہ، سرے سے نکلے گا نہیں، تو یوں جو باندھ رہے یوں باندھ رہے. ان سے پتہ کرو کہ آپ کہاں سے آئے. امام ترمذی کی صدی تک تو آپ کا وجود اسلام میں نہیں تھا. لا الہ الا اللہ. عبد الوہاب شہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے، المیزان الکبرا، اعمال کے درمیان ایک تول ترازو لگایا ہے، کس کا عمل کس طرح ہے. اس میں فرماتے ہیں صلاۃ الحنفیہ کا صلاۃ الرجال، حنفیوں کی نماز مضبوط مرد کی نماز ہے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، امام کے پیچھے ادب سے کھڑا ہے، میں نہیں کہتا ہوں عبدالوہاب شارانی خود شافی ہے، وصلاۃ الشافعیہ کصلاۃ الصبیان. آگے فرماتے ہیں بچوں کو مصروف کرنا پڑے گا، کبھی ان سے کہو اونچا کہو آمین، کبھی ان سے کہو آت یوں کرو، کبھی کہتے آت یوں کرو، تاکہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہو. عبدالوہاب یہ جگہ میں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے امین اکاڑا کو دی تھی، میں نے کہا دیکھو عبدالوہاب شارانی خود شافی ہے، وہ کہتے رجال کاملین کی نماز صلاۃ الحنفیہ ہے، اور یہ اوپر نیچے ہونے والے ہو، اشارے کرنے والے ہو. فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کو مصروف رکھنے کے لیے ہے تاکہ کوئی اور شرارت نہ کرے. لا الہ الا اللہ. ایاک نعبد، چونکہ ہمارے ہاں ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، بلکہ میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ایمان ہمارا متشکل ہو جائے، اس کو شکل دے دی گئی، تو اس میں وقت فجر ہوگا، آواز آ رہی ہوگی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور لوگ وضو کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ صفوں میں بیٹھے ہوں گے، طالب علم ہوں گے تو وہ کناروں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر نصیحت اثر ہی نہیں کر رہی. کہتا رہتا ہوں کہ صفوں میں آؤ، آتے نہیں، کیا مصیبت. پھر جماعت کھڑی ہوگی، پھر وقت فجر کے بعد ایک لمحہ تبدیل ہو جائے گا، ظہر شروع ہو جائے گی. یہ جو پانچ بنا ہے اور پانچ نمازیں ہیں ہماری، یاد رکھنا یہ ایمان کا پہلا مرحلہ ہے. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ ایمان اور صلات ہم مانا ہے، ہم مانا ہے. اگر ایمان متشکل ہو گیا تو اس سے نماز بن جائے گی، اور اگر نماز کو عالم ارواح میں دکھا دیا گیا تو وہ ایمان کی شکل میں ہوگا. ایاک نعبد، سب سے پہلا کام وہ نمازوں کی درستگی، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی. اور اصولیین کہتے ہیں اکمل نماز وہ نماز با جماعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے. اہل حق کی مسجد میں توحید اور سنت کے عقائد کے ساتھ، فقہی فضائل اور مزایا کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر و تسبیح بھی عبادت ہے، استغفار عبادت ہے، لیکن ایک ایسی عبادت جس میں پورا مومن اور مسلم تبدیل ہوتا ہے. وضو نہیں ہے تو وضو کرنا پڑے گا، کپڑے ٹھیک نہیں ہے پاک پہننے پڑیں گے، جگہ مناسب نہیں ہے صاف ڈھونڈنی پڑے گی، رخ معلوم نہیں ہے بھائی قبلے کا پتہ چلنا چاہیے. یہ دیکھیں نا پوری تبدیلیاں آ رہی ہے. اس لیے عبادت پر جب کلام ہو تو تفصیل کے ساتھ نماز بیان ہو جائے. خواتین کے لیے اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ گھر پر پڑھیں، جماعت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے کہا ہے صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، سنن کی روایت ہے، فقہا کے ہاں متداول ہے. طرق دیکھنے ہو تو الاختیار پر تحقیق آئی ہے، اس میں تمام طرق درج ہے. اور یہ کس موقع پہ کہا ہے؟ امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی آپ جیسے امام آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہوگا. اور مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے. ماحول مدینہ منورہ کا ہے، صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. اور مدینہ منورہ کی گلی اور کوچوں میں قرآن کا نزول ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہے. ایک ایسے ماحول میں اور ایسی مسجد میں اور ایسے امام کی اقتدا میں پڑھنے سے ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے گھروں میں پڑھو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے. کچھ حیا سے سوچنا چاہیے لوگوں کو، عورتوں کو مسجدوں میں لانے والے ذرا حیا سے سوچیں. لا الہ الا اللہ رہ گئی ہے کہ مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں، تو وہاں خواتین کے لیے مستقل جگہ بنی ہے، وہاں مردوں کا کوئی کام نہیں ہے. ان کے گیٹ علیحدہ، آمد و رفت علیحدہ، رہنا سہنا علیحدہ. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تھا کہ بوڑھی عورت فجر یا عشاء میں آوے، امام صاحب نے کہا نہ آئے. امام ابو یوسف نے کہا جی بوڑھی عورت ہے، اندھیرا ہے اور کچھ فضیلتیں تو آئی ہے، آنے دے. امام صاحب نے کہا گھر پڑے تو اچھا ہے. کچھ دن گزر گئے تو ایک جگہ سے اطلاع آئی کہ ایک بوڑھا رات کو نماز کے لیے گیا واپس نہیں آیا. ایک اور جگہ سے اطلاع آئی کہ ایک بوڑھی بھی واپس نہیں آئی. امام ابو حنیفہ نے امام ابو یوسف سے کہا یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ اجازت دیں، میں نے تو نہیں دی ہے. میں تو کہتا تھا کہ کل ساقطت لاحقت، بوڑھی کے لیے بھی بوڑھا نکل آئے گا، وہ دونوں ہنی مون بنانے چلے جائیں گے. شیطان اپنا کام پورا دکھاتا ہے. ایک زمانے میں ایک ادارے میں خواتین کے گیٹ پر 77 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوتا تھا، اور ایک اور چوکیدار بھی تھا، وہ جوان تھا ذرا. وہ جوان سے ہم خوفزدہ رہتے تھے، ہم نے کہا تو ادھر نہ جایا کر، تیرا کیا کام ہے. ایک دن ایک نوکرانی نے شکوہ کیا کہ یہ مجھے روکتا ہے اور کبھی مجھے ہاتھ لگاتا ہے، تو میں نے اس جوان کے بارے میں حکم دے دیا پکڑو. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں وہ نہیں، وہ جو بوڑھا ہے وہ بھاگا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کسی عمر میں بھی شیطان سے مطمئن ہونا آسان نہیں. خوف خطرہ جب آدمی کی قوا کمزور ہو جائے تو پھر طاقت بھی کم ہو جاتی ہے نا. الزانیت والزانی میں لکھا ہے کہ یہ زانیہ پہلے کیوں ہے، کہا لضعفہن وقلت عقلہن وقلت صبرہن. صلاحیتیں کم ہیں تو مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے. یہ دینی مدارس بھی عجیب مناظر ہے، حقائق و صدائق. نوجوان لڑکے خوبصورت مختلف قوم اور قبیلوں کے اکٹھے رہتے ہیں سال آ سال، الحمدللہ کوئی بنک بھی سننے میں نہیں آتی، نہ شکوا ہوتا ہے. محمدی اخلاق ان کے اتنے تکڑے ہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط ہے. اللہ ہمیشہ ان کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. موجودہ زمانے میں تقوی کے موارد دیکھنے ہو، مواتن دیکھنے ہو، تو اہل حق کے دینی مدارس دیکھے جائے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی کے حضور پیش ہوئے شب معراج میں، تو آپ فرماتے، یہ تو صحیح مسلم میں ہے، کہ میری جو شفتین ہیں ہونٹ جم و دتا بالکل جھڑ گئے خوف الہی سے. حق تعالی نے جب سب کچھ جانتے ہیں آپ کو مانوس کرنے کے لیے کہا بمجئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرا کھولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، جو کچھ ہے صرف آپ کے نام ہوگی. تو آپ کا منہ مبارک کھل گیا، جواب بھی اس طرح ملا کہ وہ بدن جو میرے لیے ہو السلام علیکا، وہ بدن سلامت رہے. اور وہ اقوال جو میرے نام ہو و رحمت اللہ، اور وہ مال اور مالی عبادت و بر، انہی الفاظ کے ساتھ جواب ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو آپ نے جواب بھی اس طرح دیا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تو آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کی یہ مہربانی اور سلام جیسے میرے لیے ہے آپ کے اور نیک بندوں کو بھی ملے. تو تمام آسمانوں میں جتنے ملائک تھے انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو امت کو کہا گیا کہ اب اس پیغمبر پر درود بھیجو، اب دعا مانگو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو دعا سے پہلے درود ہے، تو جواب یاد رکھو حمد و ثنا پہلے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حرف شذی وغیرہ میں یہ اشارات مل رہا ہے. ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بھئی عبادت تو ایک معلوم معاملہ ہونا چاہیے. دیکھو شریعت نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ جب چاہے جس کے لیے چاہے اللہ کی رضا کے لیے خیر خیرات کریں، یہ ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی سہولت کے لیے کہیں کہ بھئی جمعے کے دن ذرا ہمیں آرام زیادہ ہے، تو یہ انتظامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، انتظام کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ میرا مردہ اس کو ثواب شب جمعہ کو ملے گا، اور آپ شب جمعہ کو دیگ پکواتے ہیں، جمعراتیں مناتے ہیں، یا آپ تیسری رات یا دسواں یا بیسواں، تو اس کے لیے شرعی رہنمائی چاہیے. اور شرعی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ ثواب نہ ملے. جب ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے تو مردے کو کہاں سے ملے گا؟ مردے کو تو اس عمل کا ثواب جائے گا. اس لیے اہلیان بدعت کی خیر خیرات محل خطر میں ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے گھنٹے میں ترمذی پڑھاتے. بابا یہ انتظامی مسئلہ ہے، جو لوگ پہلے گھنٹے میں بخاری پڑھاتے ہیں ہم نے ان پہ اعتراض کیا ہے کیا؟ کبھی کہتے ہیں آپ شعبان رمضان میں ترجمہ و تفسیر پڑھاتے ہیں، اور مہینے میں طلباء مصروف ہوتے ہیں، ان کی اپنی درسگاہیں ہیں. یہ انتظامی مسئلے ہیں، انتظام علیحدہ چیز ہے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک ساتھی کو کہیں میں دن کو دعوت نہیں کر سکتا ہوں، ہمارا سبق ہوتا ہے، رات کو آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، انتظامی مسئلہ ہے. وہ آپ سے پوچھے کہ کیوں دن کو ثواب کم ہے، فضول بات کر رہا ہے، انتظام کی روح سے بے خبر ہے وہ. تو اہل حق کے ہاں جو ایام ہیں، سالانہ جلسہ ہے، ختم بخاری ہے، ختم قرآن ہے، یہ انتظام کے تحت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. اور اہلیان بدعت اس کے ساتھ پہ لگاتے ہیں اپنی طرف سے، ثواب کی زیادت و نقصان کا. اور ثواب کی زیادت و نقصان بلا دلیل شرعی ناممکن ہے، اس لیے ان کے اعمال کے لیے خطرہ ہے. کہ اتباع سنت کے بجائے وہ اقرب الی المحدثات والبدعات. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کبھی وہ کہتے ہیں جی پیغمبر کے زمانے میں تو مسجد ایسی نہیں بنی تھی, اور اب تو پنکھے لگے ہوئے ہیں, اور جی مولانا کے پاس تو دو تین قسم کے ایئر کنڈیشن میں آرام بھرا ہوا ہے, اور ایسا ایسا. یہ سب انتظامی مسئلے ہیں. انتظام بھی جب رضا الہی کے لیے ہو تو ثواب ملے گا, لیکن جن کے ہاں نہیں ہے ان کو برا تو نہیں کہا گیا, ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. میں نے مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتہم کو یہ بات کہی کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ تھک گئے, بخاری کے ختم میں نہیں جا سکتے, بوڑھے ہو گئے, لیکن ختمات میں گئے اور آئے ہیں سارے جہان میں, بدت بدت کی باتیں نہیں کریں. انتظامی طور پر کہو کہ بھائی اب رہنے دو, ٹھیک ہے اب ہم سب کے بڑے ہیں, لیکن کسی امر کے لیے حکم شرعی لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں. آپ کہیں گے بدت ہے, ہم کہیں گے کہ نہیں عین عبادت ہے, اور اس کے دلائل قائم ہو جائیں گے. الحمدللہ شریعت مقدسہ اتنی طویل و عریض ہے کہ ہر عمل کے لیے اخبار و آثار مل جائیں گے. ایک بہت بڑے محدث ہے اور بہت محتاط آدمی ہے, مشائخ قرآن کا جانشین ہے, وہ بڑے اہتمام سے ختم بخاری کراتے ہیں. تو مجھے کہا آپ آ جائیں, میں نے کہا آ جاؤں گا. میں نے کہا کیوں کراتے ہو؟ کہتے منکر حدیث کا رد ہوتا ہے, منکرین حدیث بہت خفا ہوتے ہیں, بہت زیادہ. کیا ہے بخاری کا ختم؟ بخاری کون ہے؟ بخاری کیا اس طرح؟ کیونکہ وہ تو ان کو عجمی سازشی کہہ رہے ہیں کہ یہ عجب کا فتنہ ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو ہر کام میں ایک پہلو مثبت بھی ہوتا ہے, اگر حدود و آداب کے ساتھ ہو تو اجر مل جائے گا, اور ایک پہلو منفی بھی ہوتا ہے. بعض بزرگان دین خطرات دیکھتے ہیں, ان کو حق حاصل ہے بعض چیزوں کی اصلاح کے لیے کچھ ارشاد فرمانا. ہم طالب علم کون ہوتے ہیں ان پر پابندی لگانے والے؟ ان کا مقام رفیع ہے, ان کا درجہ عالیہ ہے. بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ. ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی عبادت کچھ عادات تبدیل کرنے بھی تو ہے. بھائی آج تک عرب و عجم میں اس طرح کپڑے سے لے, اس طرح ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ بائیں دائیں پر کیوں ہے. ہم نے گزارش کی کہ یمین یسار پہ کرو, ایک اچھی عادت کی طرف رہنمائی ہو گئی. دیکھا تو فقہ و حدیث آثار فتاوا سب اس کے حق میں نکلے. تو یہ مسئلہ بیان کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بٹن پٹیاں الٹی ہوتی, اور لوگوں کی خراب عادتیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا مولوی ہو گیا. تو پھر ان کو بچانا عوامی بد نگاہی سے وہ بھی ہمارا فرض ہے. ہمارا فرض مسئلہ بیان کرنا بھی ہے, علماء کا دامن بھی بچانا ہے, وہ اصل دین کے ستون ہے. توجہ نہیں ہوئی, خیال نہیں ہوا. تو کبھی کبھی میں ان سے جا کے مشورہ کرتا ہوں کہ یہ بیان کروں, آپ کی اجازت ہے, تاکہ یہ خفا نہ ہو جائے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ نہ بیان کرے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ, مصر کے علماء نے ایک فتویٰ لکھا تھا متفقہ, امام طحاوی نے ثابت کیا کہ یہ فتویٰ غلط. بہت وسیع العلم ہے. شانور شاہ صاحب نے کہا ہے صحت اسانید کے علاوہ کان اوسع علما حتی من البخاری. اوسع علما, تمام علماء شرمندہ ہو گئے. توبہ, اللہ نہ کرے, اللہ علماء زندہ تابندہ فرمائے, علماء کا سر بلند رہے, ان کی اقبال بلندی ہمیشہ اونچی رہے. یاد رکھنا وہ بلند رہے تو ہم بلند ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا ہے تو ہم خود بخود ہی ختم ہو جائیں. کبھی بھی غفلت میں نہ رہنا. بادشاہ مصر نے ایک محضر بنایا اور دو سٹیج لگائے، ایک پر بادشاہ بیٹھ گیا اور دوسرے پر امام طحاوی، اور مولویوں سے کہا لان دیکھی نہیں ساس دس دس سے حکم غلط مسئلے کو ہوئی تو لالی بار اس دس چیز سے. امام طحاوی نے جب دیکھا، دیکھو اہل حق علماء کی کیا شان و بلندی، تو امام طحاوی نے گفتگو میں کہا کہ میں نے دوبارہ نظر ڈالی، میرا موقف غلط ہے، عالموں کا صحیح ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. کچھ دیر بادشاہ بیٹھا رہا، پھر اجازت لے کے اتر گیا. جب بادشاہ سلامت چلا گیا، امام طحاوی نے کہا تم بددستور غلطی پر ہو، مگر بادشاہ کے سامنے تمہیں نیچے نہیں دکھانا چاہتا، میں بھلے نیچے ہو جاؤں، تمہارا مسئلہ اب بھی 100% غلط ہے، مگر مجھے یہ برداشت نہیں جس طرح بادشاہ کی نگاہیں آپ کو ترچی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، میں بادشاہوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت رکھوں. امام طحاوی کے جو کتاب ہے شرح مشکل، اس کی پہلی جلد کے شروع میں یہ واقعہ لکھا ہے. مردان میں ایک خط میں بخاری میں جانا ہوا، کچھ ہمارے دوست ہیں ٹنڈولیار میں اور ان کا تعلق تھا وہاں کے علماء کرام سے، وہاں کے حضرات نے درخواست کی کہ مولانا کو لے آئے، میں چلا گیا بخاری شریف کے ختم کے لیے، ہم بہت تیز تیز جاتے ہیں، اب تو طاقت ہی نہیں ہے، بڑی مشکلات بھی ہے، تین چار خادم ساتھ ہوتے ہیں، مجھے آپ خود دیکھتے ہیں نماز میں آنا جانا مشکل ہے، لیکن علماء کی خاطرداری بہت ضروری ہے. جب میں نے ختم بخاری شروع کیا، میں نے ایسا دیکھا تو حضرت مولانا حسن جان صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہایت دکھ ہوا، بہت صدمہ پہنچا مجھے. میں نے بعد میں وہاں کے بڑے کو کہا، میں نے کہا مولانا کو تو اوپر جا سکتے تھے، اتنے بے خبر تو نہیں ہے، آپ نے کیا میری عزت کی، میرے بزرگوں کو نیچے بٹھایا، اور میں نے عہد کیا کہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا وہاں، کبھی بھی نہیں گیا، توبہ ہے. بس ایک کو عزت دینے کا یہ مطلب ہے کہ اوروں کو ذلیل و خاک کر لیا. ان کو ہم نے ہمیشہ اپنے ہراول دستے میں دیکھا ہے، اور ہم ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اس پر فخر و شکر ہے. مولانا بہت خوش، بڑے احترام سے ملے اور فرمایا ماشاءاللہ نئے طرز کا ختم، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، یہ وہ، لیکن میرے اوپر بڑا سخت بوجھ تھا. میں نے کہا بھائی جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں ایک اور صوفہ لگا لیتے، کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ طالب علموں کے صفوں میں غریب بیٹھے ہوئے، استاذ العلماء محدث عالم اپنے زمانے کے بہت کبیر شیخ تھے، تمام علوم و فنون میں فائق تھے وہ، اور ان کی منزلت علم سے میں خوب آگاہ تھا. مجھے جو صدمہ پہنچا ہے شاید میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں الفاظ میں. توبہ. تو عادات کی اصلاح بھی مناسب ہے، اور عادات کی اصلاح کے لیے اچھی گزارشات. اللہ اکبر. کبھی کبھی مسئلہ صحیح ہوتا ہے، انداز صحیح نہیں ہوتا. دیکھیں آپ ایک آدمی سے ہاتھ ملاتے ہیں، طریقہ ہے نا، لیکن اگر یہ ہاتھ آپ نے کسی اور جگہ لگایا تو فساد اور جھگڑا ہے یا نہیں، بھید بھی اور بے احترامی ہے یا نہیں. اس سے پتہ چلا کہ مسئلے کے لیے اتنا ہی انداز اور بیان کا فکر بھی چاہیے. میں ایسے موقع پہ یہ بھی کہتا ہوں اپنے شاگردوں کو دوستوں کو کہ سینہ بڑا رکھا کریں. اگر کسی نے نہیں مانا یا الٹا جواب دیا آپ مت خفا ہو, آپ کا مسئلہ تو صحیح ہے نا, آج نہیں کل, کل نہیں پرسو, آپ کی جگہ آنا پڑے گا اس کو. مسئلہ اس وقت آپ خطرہ محسوس کریں جب آپ کتاب کے خلاف ہو. جب کتابیں ساری امہات آپ کے حق میں ہیں تو آپ حق بجانے میں, لیکن شاید ہم نے اچھے وقت میں اچھے کلمات سے عمدہ انداز سے پیشکش نہیں کی, جس کی وجہ سے بجائے فائدے کو نقصان ہو رہا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور پھر ہم تو ہے بھی احسنی, ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پرایا اپنا بن جائے گا, بندہ ہلکا بگوش ارن نوازے بے رود, اور لطف کو لطف کے بیگانا شود ہلکا بگوش. ایسی مہربانی اور کرم کرے, اللہ اکبر, کہ مخالف بھی موافق ہو جائے, سخت مزاج بھی نرم مزاج ہو جائے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص نے بس میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ عجیب سا لباس تھا, میں نے کچھ گزارشات کرنا چاہا, وہ بڑا ناراض ہوا. میں نے کہا بات تو میری پوری سن لیتے, کہا نہیں سننا ہے, اور جگہ بدل کے وہاں سے اٹھ کے ایک اور سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ جو جانور ہوتے ہیں نا, گائے وائے, تو جو بالکل نہیں کھڑی ہوتی ہے دودھ کے لیے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا دودھ زیادہ ہوتا ہے. وہی روانہ ہوا آگا ڈیر پائی گئی, کچھ تاندشی ہو سمودری کی آلہ, لوگ اس کی ٹانگ باندھتے ہیں, ڈانگا ڈالتے ہیں, مختلف تدابیر کرتے ہیں, ایک دن آ جاتا ہے وہ صحیح کھڑی ہو جاتی ہے. اس طرح سخت آدمی کی شیرینی بہت زیادہ ہے. جس کا جلال غالب ہوتا ہے اس کا جمال دیکھنے کا ہوتا ہے, مگر پتہ نہیں کب ہوتا ہے وہ. جامع المعقول والمنقول, شیخ المشائخ, برکت و سرحد, شیخ القرآن والحدیث, حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈا گئی نما بارک, وہی اتیا فیصد پا جلال کی اور شل فیصد جمال لے, خو پتہ لگی نا چاہ کل ہے, چاہ قسمت خین ہوئی کہ راش. لا الہ الا اللہ. تو عبادت میں عادات کو بھی دخل ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پانی بچ گیا بخاری میں ہے, تو آپ نے چاہا نا کہ ابو بکر کو دوں, لیکن وہ بائیں طرف تھے, جس طرح میں اس وقت بیٹھا ہوں تو میرے یہ بایاں ہے, اور حضرت کے دائیں طرف ایک عرابی بیٹھا تھا جو ابو بکر کی طرح مسلمان نہیں تھے اتنے بڑے پائے کا. آپ نے اس کو کہا حق تیرا ہے, دیتا ہوں ابو بکر. نے کہا لا اسرنا حدنا را نفسی, میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دوں گا, یہ تو آب حیات ہے. فتلہ فی یدہ, چل تو رکھ. تو ایک اور مسئلہ معلوم ہوا, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ دو کینڈیڈیٹ سامنے ہوں گے, ایک کینڈیڈیٹ خود اچھا ہوگا, پیچھے جماعت غلط ہوگی, اور دوسرا کینڈیڈیٹ خود اچھا نہیں ہوگا, اہل حق کا نمائندہ ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل حق کا جو نمائندہ ہے ووٹ اس کو دینا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. چونکہ عرابی ابو بکر کے برابر تو نہیں تھا, سمت صحیح تھا اس کا, تو آپ نے فتلہ فی یدہ، غصے سے آپ نے وہ بچا ہوا پانی اس کو تھمایا. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا مجھے خواب دیکھا کہ مجھے مسواک دیے گئے اور میرے پاس لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ الیمین جو دائیں طرف ہے اس کو پہلے دے دو. آپ فرماتے بھی تھے الایمن فالایمن، دائیں دائیں کا خیال رکھنا. اب دائیں اور بائیں کا فرق کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مناسب ہے کہ جو اچھے کام ہے پسندیدہ، ترمذی شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ ان کاموں کے لیے تھا، اور جو اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، جوتا اٹھانا ہے، جسم کے بعض اس سے کرچنے ہیں، پیشاب پاخانے اور اس سے متعلقہ عوارض نبھانے ہیں، ان کے لیے بائیں ہاتھ ہے. کوئی بھی عادت یک دم نہیں اپنائی جاتی ہے. بھائی دونوں ہاتھ میرے ہیں، ضرورت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھے نا، لیکن جب ضرورت ایک سے تو دائیں کو ترجیح ہے. اب آپ نے کسی عالم کو دیکھا یا ایسی مولوی کو کہ وہ بائیں اٹھا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ مطلب توڑے یہ درس کا کہ آپ لوگوں کا تعاقب شروع کرے ہاں وہاں، اور لوگوں کو تنگ کرنے لگے اور ہمیں بدنام کرنے لگے کہ لوگوں کو لڑائی ایسے کہتا ہے. آپ خود احتیاط کریں نا، جب موقع ملے تو گزارش کر لیں. میرے ہاں ایک اہل حق عالم آیا عین محرم میں، طالب علموں کی شہادت پر ترجیح دعائے تعزیت کے لیے، کالی پگڑی، ایسے ہی پگڑی نما ہوتی ہے، چپوٹے پسرے تور چپوٹے رڑ دا، کالا چشمہ، کالی واسکٹ، کالا جوڑ، کالے جرابے. ایک طالب علم نے کہا امام خمینی السلام علیکم. مجھے بعد میں کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے کہا اس نے جو کہا وہ ٹھیک کر دوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیا جس لباس میں آپ ہیں اتنے بڑے اہل حق تنظیم کے بڑے آپ کی شان کے لائق ہے؟ کیا سیاہ و سفید کا فرق نہیں ہے خاص کر محرم میں؟ کہنے لگے مجھے بھی خیال کرنا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ. طالب علم کو میں نے بلایا، میں نے کہا سزا دے دوں یا انعام دے دوں؟ کہتے جی میں نے تو آپ کی طرف سے کہا ہے، آپ کا تو مہمان تھا. میں نے کہا لے لو یہ 5000 روپے رکھ، کیا یاد رکھو گے. مصر کے شیخ الازہر آئے تھے عبد الرحمن بسار، آپ نے مصریوں کو دیکھا ہوگا ان کی پگڑیوں کا شملہ نہیں ہوتا، یہ شملہ اسی طرح لپٹا ہوا ہوتا ہے. سب طلبا لائنوں میں کھڑے تھے، ایک طالب علم آ گیا بڑا، اس نے کہا انت امام عالم الاسلام والازہر لنا علیہ فخر وقد تعممت کالرافدہ لهم عمائم بدون شملہ واہل السنہ یتعممون بالشملہ. سب کے سامنے عبد الرحمن بسار نے پگڑی کھولی، پیچھے اس کا ایک بالش کے قریب نکالا، قال انا صحت اشکرو کا انشاءاللہ وجزاک اللہ علم کا لا انسا لکا حسن کا انشاءاللہ، آپ کا احسان بھولوں گا نہیں. تاہم احتیاط بہت ضروری ہے، علماء کرام اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، پریشان نہیں کرنا ہے. میں اس مسئلے کا عنوان اس طرح رکھتا ہوں کہ مسئلہ بھی حق ہو اور اسلوب بھی اعلی ہو. اسلوب طریقہ بھی اچھا ہو، محبت کا ہو، اعزاز کا ہو. لا الہ الا اللہ. کسی وقت کسی مسئلے پر تسامح بھی کر لے، خیر ہے، کسی بڑے بزرگ بڑے عالم کی وجہ سے کہ وہ بے عزت نہ ہو جائے. یہ تصویروں کا مسئلہ ہے، بڑا خطرناک ہے، سخت ترین ممانعت آئی ہے، اور ہمارے سیاسی دوست جو ہیں ان کے جلسے تو اس کے بغیر ہوتے نہیں. مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ درس جو ہے وہ اس میں آپ کی تصویر آنا چاہیے. میں نے کہا بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں. تو کہتے ہیں نہیں اب تو بنی ہے آئی ہے. میں نے کہا جو آئی ہے وہ شائع کریں، میں کیوں اپنے ارادے سے کراؤں. لیکن بہرحال کچھ شاید تحت الفقہ والاجتہاد ان کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنی دینی آواز مؤثر بنانے کے لیے کچھ اجازت ہو سکتی ہے. گو مفتی فتویٰ نہ دے تسامح کرنا، ہر چیز کا فتویٰ دینا ضروری نہیں. چنانچہ ایسی ایک مجلس تھی جس میں میں بھی موجود تھا، مولانا بہت غمگین تھے اس زمانے میں، میں اس مجلس میں بیٹھتا ہی نہیں تھا جس میں تصویر ہوتی تھی. تو میں نے دیکھا ان کو چھوٹے چھوٹے پسینے آ رہے تھے، میں نے کہا چلو آج آپ کی وجہ سے زہر کا گھونٹ پی لیں گے. کیا کر رہے زہر کا گھونٹ پی لیں گے. مقصود تو ہم نہیں ہے، مقصود تو وہی لوگ ہوتے ہیں. ہم فقیروں کی کون تصویریں بنائے، کون پاگل. وہ جو حدیث شریف میں ارشاد فرمائے، مشکات میں آپ نے پڑھی ہے کہ قرب قیامت میں دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہوگا کل قابض علی الجمرہ، جیسے آگ کا انگارہ ہتیلی میں پکڑے تو ہاتھ جلتا ہے. ہم ولیموں میں نہیں جا سکتے، ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے، اب تو بخاری کے ختموں میں نہیں جا سکتے. ان میں طالب علم موبائل یوں کرتے رہتے ہیں. تو بخاری پڑھنے والے جنہوں نے بخاری میں پڑھ لیا کہ اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا، وہی لوگ تصویریں بناتے ہیں. اگر زندگی رہی اور آئندہ کہیں جانا ہوا تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ محتمم صاحب اس بات کی پابندی کرے کہ جہاں سے میں روانہ ہوں گا اور جہاں تک جاؤں گا واپسی تک خبردار کہ کسی نے تصویر کی کوشش کی. لا الہ الا اللہ. آپ کے لیے مجھے معلوم ہے مشکلات ہیں بہت، مگر مشکل آنے اس کے آسان نہ شواد، اور مرد رابایت کے ہر آسان نہ شواد. 100 شہیدوں کا ثواب جو ایک سنت کے حیا سے ملتا ہے کوئی معمولی کام ہے کیا؟ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے میرے مسائل پر عمل کیا اور عہد کیا تو کچھ دقتیں پیش آئے گی، اس کے بعد سفید باز ہو گئے، جہان سارا آپ کا تابع ہوگا. اور اگر آپ نے مجھ سے قرآن و سنت پڑھ کر کے میرے مسائل پر مٹی ڈالی تو پھر میں تمہیں بد دعا تو نہیں دیتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ اللہ دے حوالے، خدا کے حوالے ہو. پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ومنهم الصالحون ومن دون ذلك، کچھ لوگ بہت اعلی معیار کے ہیں اور کچھ لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن اعمال یہی آپ کی زندگی ہے. دنیا پخو خلق و خیستدا لکس پر لے چپ گلن و خن کبھی. ریاض کے اندر ایک مجلس تھی، اس کا نام تھا ممبر و محراب. ایک اجلاس کیا تھا شاہ فیصل نے اپنے دور میں، اور اس کا نام تھا ممبر و محراب. پورے عالم کے چیدہ علماء بلائے گئے تھے. پاکستان سے مولانا یوسف صاحب بنوری، آپ عرب میں عربوں کی طرح مانے جاتے تھے، آپ سے ائمہ مدینہ و مکہ اجازات حدیث لیتے تھے، آپ کا تفوق آفاقی و مسلم تھا. اور چونکہ صدر جلسہ شاہ فیصل مرحوم خود تھے تو آخر میں فیصلہ ہوا کہ جید علماء بادشاہ کے ساتھ تصویریں بنائے. مولانا نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ میں نکل جاؤں، لیکن خیال ہوا کہ اس میں بچ نہیں سکو گے، چنانچہ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ مجھے شروع میں وقت دے دو. جب وہ حضرت کو شروع کا وقت دیا گیا اور آپ نے شاہ فیصل کو کہا کہ آپ عربستان کے بادشاہ ہیں اور وہ تمام عالم اسلام کے بادشاہ ہوتے ہیں، تصویر حرام ناجائز ہے، آپ اسے حرام ناجائز کہے کہ امت اس سے بے اعتمادی پیدا کرے اور اس سے باز آ جائے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت آسان ہو جائے. انہوں نے اسی وقت اعلان کیا کہ تصویر حرام ناجائز ہے، مت لے تصویریں، روک لے اسے. یہ بینات کے اس زمانے کے نمبر میں پورا واقعہ نقل ہے، 10-12 صفحے میں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. تو عادات اور خصلتوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. بھئی اب دنیا میں مسائل بہت پھیلتے ہیں، آپ کو مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ جب ہم دعا مانگیں گے تو ہم الحمدللہ سے شروع کریں گے، یا کوئی بھی کلمہ جو اللہ کی ثنا و صفت پر مشتمل ہو، سبحان اللہ ہو، اللہ ہو، اکبر ہو، اور درود شریف بعد میں پڑھیں گے. ہمیں کسی بزرگ نے دعا شروع کرتے وقت درود شریف پڑھ لیا تو آپ لڑے نہیں، اس سے مناسب موقع پہ گزارش کر لے. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ترمذی شریف جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، یہ لکھ بھیجے. یا معرف السنن میں، اعلی السنن میں ترمذی کے تمام شارحین نے لکھا ہے کہ آداب یہی. یا آپ نے یہ دیکھا کہ ترمذی شریف الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہے جس میں پیغمبر کہتے ہیں پہلے حمد، پھر درود، پھر دعا. یہ حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے اور ہمارے بزرگ درود شریف سے شروع کرتے، کس طرح ہونا چاہیے. انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں سے، اپنے عالموں سے لڑو نہیں، جھگڑے نہیں کیا کرو، نہ ان کی توہین ذہن میں لاؤ. اس ایک مسئلے میں وہ کمزور ہے اور سینکڑوں میں ہم کمزور ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بلا غرض ہوتی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ بعض لوگ نظریں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری بیمار کو شفا دی تو یہ کروں گا، میرا بیٹا پاس ہوا تو یہ کروں گا. بھئی بغیر اس کے کر لو نا. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، ان النظر لا يقدم ولا يؤخر ولكن الله يخرج به من البخيل شيئا. نظر نہ کچھ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، یعنی نظر تقدیر پر اثر انداز نہیں ہے. اللہ اس طرح بخیلوں سے کچھ نکالتا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت خداوندی غیر معلل بالاغراض ہے. عبادت خداوندی ہم پر فرض ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب ہم عبادت خالص مخلص کریں تو اللہ ہی سے مدد بھی مانگیں گے، مدد بھی کسی اور سے نہیں مانگیں گے. بھائی جب انبیاء سے نہیں مانگی گئی صحابہ موجود ہیں, پیغمبر سامنے ہیں, بدر کا میدان ہے, حضرت خیمے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو صحابہ نہیں کہتے ہیں کہ آنے والے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگیں گے, فرید گنج شکر سے مانگیں گے اور داتا گنج بخش سے مانگیں گے, تو آپ سے ہم نہیں مانگ سکتے. یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد بھی آپ ہی سے مانگیں گے. بھائی مدد کے ذرائع ہیں, مدد کے قوا ہے, وہ تمام قوتیں اللہ کو حاصل ہے. صفت حضوری ہے اللہ کی, صفت حادث نہیں, یہ قدیم ہے. یعنی ان القوت للہ جمیع, ان القوت للہ جمیع. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے, تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے. وہ علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے, ایک بادشاہ شکار کے پیچھے جنگل چلا گیا. جنگلوں میں شکار دوڑتے ہیں, وہ پیچھے دوڑا. بادشاہ کا گھوڑا آگے نکل گیا, وہ ذرا سفرا سب پیچھے رہ گئے. سخت گرمی کا وقت ہے, دوپہر ہے, دشت ہے, بادشاہ کو پیاس لگی ہے, زبان باہر نکل رہی ہے. دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے ایک جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ اس کے قریب آیا اور سلام کیا, اور ملنگ بادشاہ سے کہا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا سر آنکھوں پہ. اندر چھاؤں میں بیٹھ گیا. ملنگ بادشاہ نے باسی پانی پلایا, بادشاہ دم بخود ہوا. اتنے میں پیچھے سے لشکر بھی پہنچے, وہ ذرا سفرا بھی آ گئے, چہل پہل بحال ہو گیا. جاتے وقت بادشاہ نے کہا کہ یہ سامنے شہر جو ہے میں اس کا بادشاہ ہوں, کبھی موقع ملے تو آ کے ملاقات کر لے. ملنگ بادشاہ نے کہا چلو دیکھیں گے. خدا کا کرنا تھا, کسی ضروری کام سے ملنگ بادشاہ شہر آیا. ایک جگہ بہت فوج کھڑی تھی, پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ دارالخلافہ ہے. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اس میں اس شہر کا بادشاہ رہتا ہے. کہا جاؤ اس کو کہو کہ وہ جنگل سے ملنگ آیا ہے جس کے پاس آپ نے آرام کیا تھا. بادشاہ نے کہا بلا لو. وہ اہل کار آئے اور ملنگ بادشاہ کو اندر لے گئے. مسلمان بادشاہ تھا, نماز سے فارغ ہو چکا تھا اور دعا مانگ رہا تھا. جب دعا سے فارغ ہوا, ملنگ بادشاہ سے الیک سلیک بغلگیر خیر خیریت دریافت کی. ملنگ بادشاہ کو کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے, کیونکہ یہ پورا شہر میرا ہے. ملنگ بادشاہ صحیح معنوں میں ملنگ تھا, اس زمانے کا ملنگ نہیں تھا کہ بس جو ہے مجھے پلاٹ چاہیے اور یہ چاہیے. ملنگ بادشاہ نے کہا بادشاہ سلامت, جب میں داخل ہوا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے, ایسی بھی کوئی چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا امن, سلامتی, دشمنوں پر فتحیابی, خیر خیریت, اولاد کا مستقبل. کہا وہ کون ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ کہا وہ اللہ تعالی ہے. ملنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگتے ہیں, آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا میں نے, مجھے نہیں چاہیے. ایاک نستعین, واقعی آپ ہی سے ہم مدد مانگیں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جھولے پر بٹھایا اور ان کے جسم کے کپڑے بھی اتارے. بخاری میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے میدان حشر میں ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سوٹ پہنایا جائے گا, کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے. اور جس وقت جھولا چھوڑ دیا اور جھولا آنکھ کے بیچ میں گیا, اس دوران صحیح مسلم میں ایک جبریل آگے آیا, اتحتاج الیہ, میں کچھ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پرے اٹ, علمہ بحالی یغنینی ام من دونہ ان سوالی, اس کا علم میرے حال پر ہے اس لیے اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیے مجھے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالی ایسا کرتے ہیں, پورے آگ کو کہا کہ تو ہی ٹھنڈی ہو جا, تجھ میں تپش کی صلاحیت ختم. امام ابو المنصور ماتوریدی نے کہا آگ اس وقت تک آگ ہے جب اسے اجازت ہے, جب اجازت کینسل ہو گئی تو آگ ایک عام سا ہوا کا جھونکا ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. نمرودیوں نے حضرت کے خلاف سازش کی, اللہ نے انہی کو ذلیل کیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. حضرت اقدس شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کے حاشیے میں یہاں لکھا ہے کہ اگر مقبول بارگاہ کو ظاہری رحمت الہی کا ذریعہ سمجھ کے ان سے استعانت کی جائے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت بھی حقیقتاً اللہ تعالی سے. یہ عبارت اصولاً شیخ الہند کے بعد جتنے لوگوں نے تراجم تفسیر کیے ان کا فرض تھا کہ وہ اس کو حل کر لے کہ شیخ الہند کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ شیخ القرآن نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا. تو اس کی ایک توجہ یہ ہے کہ مقبولان بارگاہ جیسے استاد شیخ پیر طریقت موحد مصلح محسن, ان سے کہا جائے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں جیسے لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. یہ کوئی غیر کی دعا نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالی ہی سے دعا ہے, کیونکہ درس بزرگ نماز تلاوت قرآن یہ سب اللہ کے لیے اعمال ہے. اور اگر اس سے مراد مقبولان بارگاہ مرحومین مراد ہو تو اس کی حیثیت توسل شرعی کی ہوگی. توسل شرعی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی سے دعا ہو اور اسی کو غیب دان متصرف حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے. اور یہ کہا جائے کہ یا اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا وعدہ رحمت ہے, اولیاء کے ساتھ جو آپ کے احسانات ہیں, ان میں سے مجھ پر بھی احسان فرما اور ان میں سے مجھے بھی نیکیاں اور خصوصی مدد اور نصرت عطا فرما. اس میں غیب دان بھی اللہ ہے, متصرف حاجت روا مشکل کشا بھی سب کچھ اللہ ہے, صرف ظاہری رحمتوں کا ایک ذریعہ جان لیا گیا. اس لیے اس کو کہتے ہیں التوسل الشرعی، اور ایک ہے التوسل الشرک، وسیلہ شرکیہ، اور وہ یہ کہ کسی مرحوم یا کسی میت یا کسی پیر فقیر شہید بغیر اسباب کے ان سے استغاثہ کیا جائے، اور یہ خیال ہو کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور وہ قریب اور بعید سے میری سنتے ہیں اور وہ قدرت رکھتے ہیں کہ میری مشکل حل کر لے، چونکہ اسلام میں اس قسم کا مقام اللہ نے کسی نبی اور ولی کو حیاً میتاً نہیں دیا ہے کہ وہ بندوں کے امور میں تصرف کرے، اس لیے علماء اس کو الوسیلۃ الشرکیہ کہتے ہیں، یہ نہیں لکھا گیا، اگر ہے تو الوسیلۃ الشرعیہ ہے جو پہلی قسم تشریح کے ساتھ میں نے عرض کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی القاعدۃ الجلیلہ فی مسلۃ الوسیلہ میں اس کا جواز نقل کیا ہے. اللہ اکبر. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، تقویت الایمان صفحہ 176 یا 186 لکھتے ہیں، یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے جس میں کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے کچھ دے. فرمایا ایسا نہ کہا جائے، یوں کہیں کہ اے اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے تو بچا ہے. یہ درست اور صحیح ہے. جس کو رد کیا وہ وسیلہ شرکیہ ہے، جس کی اجازت دے دی یہ وسیلہ شرعیہ ہے. اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی. ایک ایسا نظام جس میں عبادت بھی اللہ کی خالص اور مخلص ہو اور مدد بھی صرف خدا سے مانگی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے دعا ضروری ہے. اہدنا، یا اللہ ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما. الصراط المستقیم، سیدھے راستے. یہ صراط مستقیم علی تحقیق صحابہ و تابعین و اتباع کا مسلک ہے، جس کو مسلک و اہل سنہ والجماع کہتے ہیں، اور یہ تسدید مشرب ہے تمام افراد اور تفرید سے جو منزہ اور معرہ ہے، وہ مذہب و اہل سنہ والجماع. وہ مشہور روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ مجوس کے 70 فرقے بنے، یہود کے 71 بنے، نسوارا کے 72 بنے، اور میری امت کے 73 بنیں گے، سب جہنم جائیں گے سوائے ایک کے ما انا علیہ واصحابی. ما انا علیہ اہل سنہ و اصحابی و اہل سنہ والجماع، جماعت سے مراد صحابہ، پوری جماعت، کیونکہ معاویہ سے بھی بغض رکھنا جائز نہیں ہے، وہ بھی مجتہد تھے اپنے نوبت میں، اور مجتہد ماجور ہوتا ہے. صراط مستقیم ہر نماز میں مانگی جاتی ہے اور ہر ایک مانگتا ہے. پیغمبر بھی فاتحہ پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھتے تھے، داتا گنج بخش بھی پڑھتے تھے. تو ایک تو یہ کہ ہر آن ہر گھڑی آدمی ہدایت کا محتاج ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح آج ہم خیر اور حق پر ہیں کل بھی ہو آنے والے بھی ہو. لا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک, چونکہ استقامت علی الایمان ضروری ہے, اس واسطے اللہ سے روز کا مطالبہ ہے. لوگوں نے کیا کہا ترجمے کے, توفیق دے اور ایسا کرے اور ویسے کرے, سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن چھوٹے اور بڑے سب کو خدا کی توفیق کی ہدایت اور استقامت علی الحق کی ضرورت. اہل سنہ والجماع, زمانے کے گزرنے سے بعض لوگ مختلف نام اپنے نام رجسٹر کرا دیتے ہیں, ہاں سمجھ, وہ ایک دف الوقت ہی ہے. اصل اہل سنہ والجماع انبیاء کی جماعت ہے, کیونکہ وہی صراط مستقیم لے کے آئے ہیں. آل سنت والجماعت صحابہ کی جماعت ہے, تابعین و اتباع کی ہے, مجتہدین فقہا کی ہے, محدثین و مفسرین کی ہے. طبقہ بطبقہ علماء اسلام, مسلمانان اسلام, پورے عالم کے مسلمان جو جادہ قویمہ حق کے راستے پر گامزن ہیں وہ سب مراد ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اللہ تعالی کا انعام ایمان کی وجہ سے ہے, تو اہل ایمان مراد. اللہ تعالی کے انعام کے لیے سبب دنیا میں نبوت ہے, تو انبیاء و مرسلین مراد. ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین مراد ہیں, ان پر جان چھڑکنے والے اور گواہی دینے والے شہداء مراد ہیں, ان کے راستے پر چلنے والے اہل خیر و صلاح مراد ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ اکبر, یہی اس کی تفسیر ہے اور یہی مطلب ہے. مرزائیوں نے ایک لفظ اور دجل پیدا کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درجات ہیں نا, صدیقین شہداء اور صالحین, یہ مقصوبہ ہے, تو نبوت بھی مل سکتی ہے اطاعت سے. اب 1400 سال اسلامی تاریخ میں کسی نے یہ بات نہیں کہی, تمام اہل اسلام متفق ہے کہ نبوت موہوب من اللہ ہے, اور نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح ختم کر دی گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیم. تو وہ ایک کتاب کے حوالہ دینے لگے. امام راغب اصفہانی کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے المصالح الشرعیہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں امام راغب, جن کی یہ مفردات قرآن ہے, یہی امام راغب ہیں, انہوں نے اپنی کتاب مصالح شرعیہ میں کہا ہے کہ یہ چاروں کے چار درجات حاصل ہو سکتے ہیں. لہذا جو لوگ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا, یہ ترجمہ معنی صحیح نہیں ہے, مرزائی کہتے ہیں. اور امام راغب نے اس کا رد کیا ہے. پاکستان کے اواخر علماء میں مولانا منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ بہت کبیر و شان تھے، اور اللہ نے ان کو مناظرہ کے میدان میں بڑی فتح کی شان عطا فرمائی تھی. بالکل آخری عمر میں وہ کراچی تشریف لائے اور بنگلہ دیش جا رہے تھے، لیکن ان کی شوگر ٹیسٹ کرا دی گئی تو کہا گیا کہ گردوں نے کام چھوڑا ہے، سفر نہ فرمائے. تو یہاں مجھے بتایا، کہتے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں عمر پوری کر چکا ہوں، لیکن المصالح الشرعیہ راغب کی، آج سے 32 سال پہلے میں نے قاضی نذیر کو دوڑایا تھا، اب پھر اس نے شور مچایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس وقت جب قاضی نذیر مرزائی نے یہ بات کہی تو میں کراچی آیا، حضرت بنوری زندہ تھے، جیسے میں نے بات کہی مولانا نے ہاتھ بڑھایا اور المصالح نکال کے مجھے کہا یہ رکھ لو. کہا میں نے اس میں سے مسئلہ دیکھا، اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کا رواج نہیں تھا، اور صفحہ نقل کیا اور وہاں جا کے اس کو جواب دیا، وہ چپ ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ 32 سال بعد یا 34 سال بعد پھر مرزائیوں نے ہنگامہ کیا، چنوٹ اور وہ بالکل آمنے سامنے ساتھ ہے. میرے منہ سے نکلا کہ کتاب پیدا کرنا میرے ذمہ. انہوں نے کہا حضرت بنوری کا کتب خانہ ان کے انتقال کے بعد تقسیم ہو گیا بیٹی اور بیٹوں میں، پتہ نہیں کتاب کہاں چلی گئی، اب نہیں مل رہی. انہوں نے کہا اگر یہ کتاب مل گئی تو میں مرا بھی تو مرا نہیں ہوں گا. میں نے کہا یہ میرے ذمہ، ہر حال میں المصالح الشرعیہ راغب کی پیش کرتا ہوں. ان کے جانے کے بعد میں نے دفتر کا کتب خانہ، ساتھ والا مکتبہ، اوپر کے مکتبے، گھر کے سارے چھان مارے، اور مجھے خوف ہوا کہ جیسے امام مسلم حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے انتقال ہو گیا، میرے بھی وہی حشر ہونے والا ہے، کیونکہ حضرت مولانا سے وعدہ کیا وہ کتاب مل نہیں رہی. میں نے کچھ تدابیر کی شریعت کے مطابق، اللہ کے سامنے رویا، اور میں نے کہا یا اللہ عزت رکھ. ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے مجھے کہا چلو صبح آ جاؤ ناشتہ کر لو، بہت تھک گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے. حیران ہوا، وہ کتابوں کا کام کر رہا ہے. صبح جب میں ان کے ہاں گیا تو میز پر المصالح الشرعیہ رکھی ہوئی، کہنے لگے یہ آپ کے لیے رکھی ہے، یہ آپ کی ہے، لے جائے. میں نے وہاں سے موبائل پر مولانا منظور چنوٹی کو عرض کیا، انہوں نے کہا کہ اس خبر کے ملنے کی اتنی خوشی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا انتقال نہ ہو جائے. مجھے کہا کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ منصور بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، فوراً لے گئے، اعلی ترین قسم کا فوٹو اسٹیٹ کرایا، 3-4 نسخے ایک اوپر کتب خانے میں، گھر کے کتب خانے میں سامنے، اور سب سے اعلی و عمدہ مولانا کی خدمت میں بھیجا. مولانا المصالح الشرعیہ کو خاص طریقے سے اٹھایا اور جلوس نکالا مرزائیوں کی گلیوں میں کوچوں میں، ان کے جامعہ احمدیہ کے سامنے جلوس نکالا، اور اس نے کہا کہ الحمدللہ راغب اصفہانی کی کتاب المصالح مل گئی ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اصل بات یاد رکھو، کتاب تمہیں بھی کہیں نظر آ جائے گی، اس جگہ کو سمجھ لو. جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ چار اصناف ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، تو راغب نے کس طرح کہا ہے؟ اس نے کہا ایک متویعین ہے، ومن یطع اللہ ورسول، سمجھ گئے بات کو، اور دوسرا صدیقین ہے، درمیان میں نبی چھوڑ دیے. کیوں؟ ان کا ایمان ہے، وہ مسلمان آدمی، کہ نبوت کہاں کسبی ہے، کون بن سکتا ہے اعمال سے. میں نے بعد میں حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے چنوٹ میں ایک عظیم جلسہ منعقد کیا، اس حوالے کی خوشی میں اور صرف میری تقریر کرائی. اس جلسے میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ حضرت مولانا یوسف بنڈوری جب ڈابیل سے پاکستان آئے اور پہلی مرتبہ ٹنڈولایار پڑھانے لگے تو میں ان کا پہلا شاگرد تھا، اور میرا کہا کہ حضرت مفتی صاحب ان کی وفات کے سال کا آخری شاگرد ہے. خدا کا شکر ہے کہ حضرت بنڈوری نے جو مشن اٹھایا رد مرزائیت، اور ان کے استاذ مولانا انور شاہ نے پورے عالم کو جو متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور مفتی صاحب کے ذریعے اس شمع کو روشن رکھا ہے. اور مجھے کہا کتاب کا قصہ آپ سناؤ، خود ہی سناؤ. میں نے پورا واقعہ سنایا الحمدللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ لوگ بات سمجھ گئے جو خاص کر فضلاء ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو امام راغب کیا کہتے ہیں کہ ایک درجہ متعین کا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سے نکالا. یہ کیوں نکالا؟ کیونکہ نبیین کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کسب سے حاصل کر سکتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ راستہ ان کا جن پر غضب ہوا یعنی یہود، اور نہ وہ جو راستے سے ہٹے نصارا. چند سال پہلے جب سورت فاتحہ مکمل ہو رہی تھی اور ان دو لفظوں کی تشریح کی گئی، تو یہی وقت ہوگا 12-1 بجے درس ختم ہوا اور میں دفتر کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. تو میرے موبائل پر ٹیلی فون آیا کہ مولانا مفتی زرولی خان آپ ہیں. میں نے کہا میں ہوں. یہ ترجمہ و تفسیر آپ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھاتا. کہا امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو یہ وقت ٹھیک ہے یا کوئی اور وقت آپ دیں گے؟ میں نے کہا یہ وقت ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد وہ پروفیسر صاحب، انہوں نے کہا میں فلسطین کا ہوں اور یہودی النسل و یہودی المشرب. اور میں نے کشاف اور بیضاوی پر کام کیا ہے. نیٹ پر کہیں آپ کا ترجمہ اور تفسیر نکل آئی، باوجود یہ کہ آپ اردو میں پڑھاتے ہیں لیکن عربی مصطلحات کی وجہ سے میں اس کو سننے لگا، اور میں نے مکمل فاتحہ سن لیا. آج آپ نے بتایا کہ مغضوبین کا مصداق معصور تفسیر یہ ہے کہ یہود ہے، اور ضالین کا مصداق نصارہ ہے. پہلے آپ درس دیتے تھے تو آپ ہوتے تھے دو چار طلبہ یا چند نمازی مسجد کے کسی کمرے میں ہوتے تھے. آج کل جب آپ درس دیتے ہیں تو ملک آپ کے سنتے ہیں، دور دور تک آواز جاتی ہے، آن لائن ہے. 90% دنیا پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے. تو آپ اس جگہ کو تبدیل کریں گے یا ان کے ساتھ جنگ کرنے تیار ہوں گے؟ کیونکہ یہ باتیں آگے بڑھے گی تو آپ کے لیے اور اسلام کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. میں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ غیر مذہب ہو کر اور غیر مانوس زبان سے اتنا تعلق اور شغف رکھتے ہیں کہ اتنے اہتمام سے آپ نے درس سنا کہ آخر میں جب میں نے یہود و نصارہ کے مصادیق بتائے کہ یہی مغدوبین و دوالین ہیں, آپ نے اس کو بھی ضبط کیا. بہت شکریہ اور مہربانی. لیکن مجھے ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے ان تمام دنوں کا مغز اور درس کا حاصل بالکل سمجھا نہیں. وہ اس طرح کہ مغدوبین یا دوالین وہ یہود اور نصارہ ہیں جو اپنے شرائع سے ہٹ گئے. مغدوبین اور دوالین ان کو نہیں کہا گیا جو اپنے شرائع پر مستقیم تھے اور اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے. میں نے کہا کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین. میں نے کہا کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یعلمہ علماء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے علماء کو بطور حجت کے قرآن نے پیش کیا. وشہد شاہد من اہلی, ساری آیات جو منقبت میں تھی میں نے وہ پڑھی. ومنہم من انتامنہ بقنطاری یؤدیہ الیک, ان میں ایسے دیانتدار بھی ہے کہ ایک خزانہ بھی سونا پیش کرے پورا ادا کرے. میں نے کہا یہ متویعین ہے اور یہ شرائع موسوی اور عیسوی پر مستقیمین ہے, ان کو مغدوب و دوال نہیں کہا گیا. اب جن کو مغدوب اور دوال کہا ہے وہ سن لو. پھر فباؤ بغضبنا علی غضب لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت کمثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. میں نے کہا میں پوچھتا ہوں موجودہ یہودیت و نصرانیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل, موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے ماننے والے اور ان سے منحرف دونوں ایک ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو جب میں نے یہ تشریح کی تو بہت زیادہ خوش ہوا اور مجھے کہا آپ کو حق حاصل ہے قرآن پڑھانے کا, آپ سچ مچ مفسر ہیں اور میں آپ کی صلاحیت کے سامنے اس ٹیلی فون پر سر رکھتا ہوں. میں نے غلطی کی ہے, میری فہم کمزور ہے اور واقعی اب بھی یہود و نصارہ میں ملعون ہے. میں نے کہا وہی مغدوب ہے وہی دوال ہے. تو میں نے کہا آپ بتاؤ کہ قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ جنگ کرو گے؟ کہا نہیں, ان کی طرف سے تبلیغ کروں گا, ان کی طرف سے دفاع کروں گا. اور مجھے کہا کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں, آپ نے مجھے دائی بنایا اور اسلام کا مبلغ بنایا. الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجزوں کی ٹوٹی پوٹی کاوشیں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و صلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایمان کی توفیق دے, جس طرح وہ ان چند جملوں سے خوش ہوئے تھے اور متاثر ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں پورے قرآن کے علوم اتارے, اور ایسے لوگ جو آدھی بات سن کر پراپیگنڈے کرتے ہیں اللہ انہیں پوری بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور اللہ جل جلالہ امن والہ عز شانہ عظم برہانہ اپنے خزائن احدیت اور سمدیت سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم.